لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى في مقام آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسپین یہ یورپ کا ایک ملک ہے ایسے تو یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں لیکن یہ ملک ہمارے لیے اس لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ اس ملک میں حضرات تابعین کے دور سے جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تقریباً 800 سال تک ایک مثالی اسلامی حکومت یہاں پر قائم رہی. یورپ کی اس ملک کو مسلمانوں نے اپنی بھرپور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے تہذیب، تمدن اور ترقی کا ایک گہوارہ بنایا اور پورے عالم کے اندر ایک مثالی ملک اس کو تعمیر کیا. اسی اسپین کے اندر مسلمانوں کی ایک زمانے کی پوری دنیا کی سب سے بڑی عالیشان مسجد جامع قرطبہ بھی قائم ہے. اسی اسپین کے اندر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب الامت منذر ابن سعید رحمہ اللہ اور تفسیر بحر محیط کے مصنف علامہ ابو حیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور حضرات اسی سرزمین پر پیدا ہوئے. اس لیے یہ ملک ہمارے لیے بڑا دلچسپی کا باعث رہا ہے. بچپن سے اس کے حالات اور واقعات ہم سنتے تھے اور کچھ مدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم اس ملک کو اپنی آنکھ سے دیکھے جہاں 800 سال تک ہماری مثالی حکومت قائم رہی. اللہ کے فضل سے سال گزشتہ یعنی 1417 گزشتہ سال 1427 ہجری میں ماہ شعبان میں میرے مشفق اور محسن حضرت مفتی احمد شاہ خانپوری دامت برکاتہ کے ساتھ انگلینڈ کا سفر ہوا اور پہلے سے کیے شدہ پروگرام کے مطابق انگلینڈ سے الحمدللہ اسپین کی حاضری نصیب ہوئی. شعبان کے اواخر کے اندر ہماری وہاں حاضری ہوئی قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر اپنی سفر کی کارگزاری عرض کروں، فتح اندلس کے متعلق ایک دو بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اسپین یہ یورپ کا ایک ملک ہے، ایسے عالم کے نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا جو آخری ملک ہے مراکش، اس مراکش سے یہ بالکل قریب ترین ہے. باہری راستے سے 22 یا 23 میل کا فاصلہ ہے. مراکش اور اسپین کے درمیان میں چھوٹی موٹی اسٹیمریں رات دن چلتی رہتی ہے، سیاح اسی کے ذریعے سے آمد و رفت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمت اللہ علیہ کا تاریخ میں بہت ہی روشن نام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دست بابرکت پر افریقی ممالک کی فتح مقدر فرمائی تھی. بہت سے افریقی ممالک کو حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا. وہ کہتے ہیں کہ وسط افریقہ میں جو ایک ملک ہے موزمبیک، یہ انہی کے نام سے ہیں. اصل ہے اس کا نام موسیٰ بیک، فتحت استعمال سے وہ بن گیا ہے موزمبیک. یہ موسیٰ ابن نصیر کے نام سے اس ملک کا نام بنا ہے. حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک چہیتے چیتے سالار تاریخ اسلام کے جگمگاتے ہوئے ستارے حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 5000 رفقا کی ایک جماعت لے کر کے اسپین کے لیے روانہ فرمایا. حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ نے مراکش سے اسپین پہنچنے کے لیے 4 بڑی کشتیوں کو استعمال کیا. اسپین کے اندر جہاں آج کل جنہیں تاریخ واقع ہے، جس کا جدید نام ہے جبرالٹر، جو ساری دنیا میں مشہور ہے جبرالٹر، یہ اصل لفظ ہیں عربی جبل تاریخ، اس سے بنا ہے جبرالٹر. تو مراکش سے جبرالٹر پہنچنے کے لیے انہوں نے 4 کشتیوں کو استعمال کیا. روایات میں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی اور کچھ دیگر اجلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسلحہ سے مسلح ہو کر کے پانی پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ، طارق بڑھتی چلے جاؤ. حضور کا یہ مبارک جملہ حقیقت کے اندر فتح اسپین کی بشارت تھی. یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس رفقا آگے بڑھتے ہوئے اندلس میں داخل ہو گئے. جب حضرت طارق کی آنکھ کھلی ہے بے حد مسرور تھے، بہت خوش تھے، اس لیے کہ خواب میں ان کو بشارت مل چکی تھی. جب اندلس کے ساحل کے اوپر اترے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے سامنے فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہے. یا تو اس ملک میں اسلام زندہ ہو جائے یا ہے کہ وہ ملک ان کے لیے قیامت تک کے لیے آرام گاہ بن جائے، یا تو اس ملک میں ان کی قبریں بنے یا اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے. اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہ رہے. یہ آپ کا مقصد تھا کشتیوں کو جلانے کے اندر. بہرحال حضرت نے طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کو فتح کی بشارت تو ہو ہی چکی تھی. دھیرے 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 ایک کے بعد ایک فتوحات ہوتی رہی اور ملک اسپین کا اندلس یہ صوبہ ہے, یہ پورا صوبہ آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے یہ آگے چل بڑھتے گئے اور مکمل اسلامی حکومت اس ملک کے اوپر بفضل اللہ قائم ہوئی, جس کے تفصیل احوال کتب سیر کے اندر موجود ہیں. علامہ مقری رحمۃ اللہ علیہ نے نفح الطیق کے اندر بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے, اور ابھی ابھی اردو زبان کے اندر بھی خلافت اندلس نام سے کتاب چھپ چکی ہے, اور حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم کے سفر نامے میں بھی اس کے کچھ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک میں حاضری کے اسباب مہیا کر دیے. انگلینڈ سے ہمارے میزبان خصوصی ہمارے بارڈولی کے جناب امتیاز بھائی گجیا, ان کی طرف سے ہمارے سفر خرچ, اور ہمارے برادر بزرگوار مولانا محمد ملیشٹر میں رہتے ہیں, انہوں نے ویزا کا انتظام کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم شعبان کے دوسرے عشرے میں لندن شہر کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے چھوٹا سا انسٹ, وہاں سے ہمارا سیارہ تھا. الگ صبح ہوائی اڈے کے اوپر ہم پہنچے, اور آج کل یوروپی ملکوں کے اندر کچھ ہوائی جہاز کمپنیاں ایسی چلی ہے جس میں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہوتی, سامان بھی ہم محدود لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں مسافروں کا ٹکٹ بہت سستا مل جاتا ہے. تو ایسی ایک کمپنی کا انتخاب کیا گیا تھا ریان ایئر لائنز کا. ماشاءاللہ انگلینڈ سے 10 اجناب اور تیار ہو گئے, اور 2 ہم تھے, کل 12 آدمی کی ایک مکمل جماعت تھی. اس میں دارالعلوم لیسٹر کے محتمیم حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھی شریک تھے, اور ہمارے بھائی تھی برادر نسبتی احمد, ان کو خصوصیت کے ساتھ ہم نے اس لیے تیار کیا تھا کہ وہ ایک مدت تک پناما رہ چکے تھے اور اسپانی زبان سے اچھی طور پر واقف تھے, بہت اچھی وہ اسپانی زبان بول لیتے ہیں, اور ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ اسپین کے اندر انگریزی زبان کا چلن زیادہ نہیں ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ یوروپ کے ممالک اپنے اپنے ملک کی زبان اور تہذیب ہی سے محبت رکھتے ہیں. یوروپ کی دیگر ممالک کے اندر انگریزی زبان نہ تو لوگ بولتے ہیں نہ بولنا پسند کرتے ہیں, بلکہ یہ تعبیر بھی غلط نہیں ہوگی کہ کوئی انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کو تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اتنے متنفر ہے, لیکن ہم ہی دیوانے بنے ہوئے انگریزی کے, اس بات کا ہمیں پتہ تھا, اس لیے ایک اسپینش بولنے والے ساتھ میں تیار کر لیے گئے تھے. ریان ایئر لائنز کا طیارہ سینٹرل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور تقریباً 2 گھنٹے کی پرواز ہوئی لندن سے, اور یہ جہاز جانے والا تھا غرناطہ. غرناطہ کا آج کل اسپانی زبان کے اندر نام ہے گرانادا, اس کو یہ لوگ گرانادا کہتے ہیں. جہاز اڑتا گیا, جب غرناطہ ہوائی اڈے کے قریب پہنچا تو نیچے اترنے والا تھا, اس لیے جیسے جیسے جہاز نیچے ہو رہا تھا میں کھڑکی کے بالکل مستقل تھا, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بازو والی سیٹ کے اوپر تھے, میں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں کہ نیچے بہت وسیع عریض دور دراز پھیلی ہوئی پہاڑیاں ہیں, اور پہاڑیوں کے اوپر خوبصورت نقش و نگار ہے. اب میں حیرت میں ہوں, میں نے حضرت سے بھی عرض کی کہ حضرت یہ کھڑکی سے دیکھیے تو صحیح, کتنے شاندار نقش و نگار ہے دور دور تک پھیلے ہوئے, ہزاروں بیجوں کے اندر دور دور تک. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نقش و نگار کس چیز کے ہیں. پھر جہاز اور نیچے ہوا, جب اور نیچے ہوا تو ہمیں ہم دنگ رہ گئے اس بات کو دیکھ کر کہ یہ جو ہرے بھرے نقش و نگار تھے یہ کوئی اور چیز نہیں تھی, ہزاروں بیگھوں کے اندر پھیلی ہوئی زیتون کی گاڑیاں تھی, اور اس کو اتنے منظم انداز کے اندر لگایا گیا تھا کہ ہوائی جہاز سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی خوبصورت ڈیزائن ہے. اس میں تو زیتون کی باغ تھے, کھیت تھے, دور دراز تک پھیلے ہوئے اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر. ہوائی اڈے کے اوپر ہمارا ہوائی جہاز پہنچا. میں حضرات کی تو برٹش پاسپورٹ تھے اس لیے ان کو امیگریشن کی کوئی کاروائی نہیں تھی. میرا اور حضرت کا بہت معمولی ہلکا پھلکا امیگریشن ہوا اور ہم لوگ باہر نکل آئے. جب ہوائی اڈے سے باہر نکلے تو حیرت میں کہ ہوائی اڈے سے باہر قدم رکھی ہر جگہ زیتون کے درخت پھیلے ہوئے, اور ماشاءاللہ موسم چل رہا تھا زیتون کا, تو ہرے ہرے زیتونوں کے جھنڈ کی جھنڈ لگے ہوئے سب جگہ کے اوپر. اب یوروپی ملکوں میں ایک سہولت بہت اچھی ہے کہ کار کرائے پر ایسی ملتی ہے کہ ہم کو چابی سونپ دی جاتی ہے, ہم لے کر کے چلے جائیں, واپسی کے اندر وہاں جمع کرا دیں. ایسی دو کار ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہلے سے بک کروا لی تھی بارہ کاٹی کے حساب سے, ایک بڑی اور ایک چھوٹی, اور گھرنا کے شہر کے اندر ایک ہوٹل کے اندر روم بھی بک کروا لیا تھا. ہمارے دو ساتھی اس کے اندر ہمارے جامعہ کے ایک سابق فاضل مولوی عمران لندنی بھی تھے, انہوں نے ایک گاڑی سنبھال لی اور دوسری گاڑی احمد بھائی نے سنبھال لی, اور ہم لوگ سب روانہ ہوئے متعینہ ہوٹل کے اوپر جانے کے لیے. چار دن چل سکے اس میں کھانا ہم لندن سے ساتھ لے کے چلے تھے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر حلال غذاؤں کے بڑے مسائل ہیں, اس لیے مکمل کھانا چار دن کا ہم پورا اپنے ساتھ لے کے چلے تھے. گرناتا شہر کے اندر جب ہمارے قدم پڑے تو دل کے اندر ایک عجیب و غریب احساس تھا کہ خدا یہ وہی سرزمین ہے جہاں کے چپے چپے کے اوپر کسی زمانے میں مسلمانوں کے قدم اور مسلمانوں کی سجدے کے نشان پڑا کرتے تھے. آج وہاں ہماری نگاہیں کسی مسلمان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی. دور دور تک ہم نے نظر کی, ایک مسلمان تک قسم کھانے تک نظر نہیں آتا تھا. ہمارا جو ملک 800 سال رہا اس کا ہی تھا. ہم ہوٹل پر پہنچے اور سامان وغیرہ سیٹ کیا, اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے نقشے وغیرہ ساتھ لے کے چلے تھے, تو سب سے پہلے یہ چیز ہوا کہ یہاں پر جو مشہور و معروف عمارت قصر الحمراء ہے وہ ہم پہلے دیکھنے کے لیے چلے. اب وہاں ایک اور سسٹم بھی ہے کہ گاڑیوں کے اندر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر نما ہوتا ہے جس میں پورے یوروپ کے محلے محلے, گاؤں گاؤں, شہر شہر, گھر گھر کے ایڈریس اندر لگے ہوئے ہیں, اور اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہوتا ہے. وہ اپنی گاڑی میں لگا دو اور جہاں جانا ہو وہ سیٹ کر دو, وہ ہماری گاڑی کی رہبری کرے گا آپ کو کہاں جانا ہے, کس طرف جانا ہے. سیمسنگ کمپنی کا یہ سیٹلائٹ کی رہبر ہمارے ساتھ تھا, ہم اس کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. اس کو ہم نے اشارہ دے دیا کہ قصر الحمراء ہمیں جانا ہے, تو وہ برابر نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں لے کر کے چل رہا تھا. جب ہم ہوٹل سے نکلے تو بحمد اللہ یوروپ کے اور ممالک بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا, لیکن محلوں کا جو نظم اور گلیوں کا جو ایک مستحکم نظام اندلس اسپین کے اندر ہم نے دیکھا, وہ یوروپ کے اور کسی ملک میں نہیں دیکھا. منظم گلیاں اور منظم محلے اور منظم راستے یہ ہمارے اسلامی حکومت کے دور کی یادگاریں ہیں. بہترین گلیاں, پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے بہترین راستے. ہماری گاڑی چلتے چلتے قصر الحمراء کے دروازے کے اوپر پہنچی تو مین عالی شان گیٹ جس کے اوپر عربی زبان کے اندر لکھا ہوا الحمراء, باقی ساری چیزیں اسلامی زبان میں تھی, الحمراء عربی زبان میں لکھا ہوا تھا. ہم پہنچے, کافی دیر تک ہم لوگوں نے ٹکٹ کی کوشش کی. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ آج ٹکٹ ملنا مشکل ہے, آئندہ کل آپ کو اس کی ٹکٹ مل سکے گا. سیاحوں کی آج اتنی کثرت ہے, دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں الحمراء کو. بہرحال الحمراء کا ایک حصہ وہ ہے جو باغ اور باغیچوں سے مزین ہے, جس کا عربی نام ہے جنت العریف, اور آج کل اسپانی زبان میں اس کو جنیل ایف کہتے ہیں. اس کو یورو کے اندر وہاں کرنسی چلتی ہے. ہم نے 5 یورو کا ٹکٹ خریدا اور جنیل عریف کے اندر ہم داخل ہوئے. میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا اس باغیچے کا کیا حسن ہے. کئی پہاڑیوں کے اوپر پھیلا ہوا عالی شان یہ باغ ہے, اور بنو امیہ نے اپنے دور حکومت کے اندر اس چمن کو آباد کیا تھا. جگہ جگہ کے اوپر تفریح کے لیے بنی ہوئی بہترین لکڑی کی کرسیاں ہیں. پہاڑیوں کے اوپر خوبصورت بہترین پھول اور عمدہ قسم کی پتیوں اور بیلیوں والی شاندار منقش عمدہ درخت شجر پودے ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے اس کو بنایا ہوگا. اس باغ میں ہم مختلف جگہوں پر تفریح کرتے رہے, اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے رہے. اسی دوران اس چمن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جگہ جگہ کے اوپر پانی کے چشمے ہیں. اس میں بہترین ٹھنڈا پانی, بہت ہی عمدہ, بہت ہی ٹھنڈا پانی اس کے اندر. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید آنے والے ٹورسٹ لوگوں کے لیے, سیاحوں کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر کہیں لگے ہوں گے, اس کا بچا ہوا پانی ان نالیوں کے اندر آتا ہوگا. وہ تو پورے باغ میں پھیلے ہوئے ٹھنڈے پانی, بہترین چشمے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا, ہم نے وہاں باقاعدہ وضو بھی کیا. ٹھنڈا پانی بہترین مختلف جگہوں پر. اور عجیب بات یہ دیکھی کہ اس باغیچے میں چڑھنے کے لیے, اوپر تک جانے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, اور سیڑھی کے دونوں طرف سہارا دینے کے لیے جو دیواریں بنی ہوئی تھی, ان دیواروں کے اوپر بھی پانی کے چشمے. یہ نظارہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ سیڑھی کے دونوں طرف جو سہارا دینے کے لیے دیواریں ہوتی ہیں, اس میں بھی پانی کے چشمے, بہترین ٹھنڈے. چلتے چلتے ہم نے ہمارے بھائی احمد سے کہا کہ یہاں یہ جو اندر سیکیورٹی والے پولیس کھڑے ہوئے ہیں, ان میں ایک افسر سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ ٹھنڈا پانی آتا ہے کہاں سے. تو اس نے جو جواب دیا, اس جواب نے ہمارے دل کو ہلا دیا. اس پانی گورے افسر نے ہم کو جواب میں یوں کہا اسپانی زبان میں کہ یہ ٹھنڈا پانی کہاں سے آتا ہے, ہم کو کچھ معلوم نہیں, یہ تو تم لوگ جاری کر کے گئے تھے, یہ تمہارا جاری کیا ہوا ہے. آج تک ہمیں بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اتنا ٹھنڈا پانی آتا ہے کہاں سے, اور اتنی وافر مقدار کے اندر, اور پورے باغ کے اندر مختلف جگہوں پر اس کے چشمے پھیلے ہوئے ہیں. اس نے بہت عجیب و غریب لہجے میں کہا کہ جس زمانے میں یہاں تمہاری حکومت تھی, اس دور میں تم نے یہ چشمے بنائے تھے, اور ہمیں تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پانی کا نظام کیا ہے. اے اللہ تو نے مسلمانوں کو کیسا فن اور ہنر دیا تھا. جنت العریف کا نظارہ کرنے کے بعد قصر الحمراء کا وہ حصہ جو لشکری چھاونی کے طور پر استعمال ہوتا تھا ہم اس طرف گئے. ہم وہاں گئے تو عالی شان اونچے اونچے قلعے, اس میں جو سب سے اوپر والا قلعہ ہے جہاں سے پورا غرناطہ شہر نظر آتا ہے, وہ سب سے اونچائی والی پہاڑی کے اوپر ہے. جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس جگہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی اور عبد الرحمن الداخلی رحمہ اللہ نے جب ایک معاہدہ کری تھی قصر الحمراء کی چابی چاندی کی پلیٹ میں رکھ کر کے عیسائی بادشاہ کے حوالے کی تھی, اور عیسائی بادشاہ نے قصر الحمراء کا قبضہ لینے کے بعد قلعے کا سب سے اوپر والا حصہ جہاں اسلامی پرچم ہوا کے اندر لہراتا تھا انہوں نے اپنا قبضہ دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے چند پادریوں کو وہاں بھیجا تھا, اور وہاں سے ہمارا پرچم ہٹا کر کے صلیب لٹکائی تھی. اس دل خراش منظر کو دیکھنے کے لیے جب ہم پہنچے تو شاید ہم میں کوئی باقی ہوگا کہ جس کو جس کی آنکھیں اور دل رو نہ رہا ہو. ہم وہاں پہنچے تو میرا وضو تھا, مولوی عمران لندنی کا بھی وضو تھا. میں نے ان سے کہا کہ مولوی عمران دیکھو یہ جگہ صدیوں سے ترس رہی ہے کہ یہاں کسی نے نہ اذان کی آواز دی نہ نماز پڑھی, حالانکہ کسی دور کے اندر یہ ہمارا مرکز تھا. چلو آپ اذان دو, میری بھی عصر کی نماز باقی ہے, آپ کی بھی عصر کی نماز باقی ہے. میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس تھا, اس کے اندر مسلح تھا. میں نے کہا اور کیا ہوگا, یہ سیکیورٹی والے آئیں گے آ کر کے ٹوٹیں گے, ہم تو ٹورسٹ لوگ ہیں, گرفتار تو کریں گے نہیں انشاءاللہ. آپ اذان دو, ہم دونوں بھائی جماعت یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. قلعے کے بالکل اوپر والے حصے کے اوپر جہاں عیسائیوں نے اپنی فتح کے بعد سب سے پہلے صلیب لگائی تھی, وہاں ہم نے الحمدللہ با جماعت عصر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی کہ اللہ تو اس عمارت کو دوبارہ تیرے نام سے آباد اور معمور فرما دے. جب ہم نے نماز پڑھی تو اس جگہ کے اوپر حیرت کی بات تھی, بہت سے مکمل عیسائی لباس میں ملبوس جوان لڑکے لڑکیاں نیم اوڑیاں کپڑے پہنے ہوئے بعض لوگوں نے ہم سے سلام کیا. جب انہوں نے سلام کیا تو ہم حیرت میں رہ گئے کہ خالص عیسائی شکل صورت والے ہم سے سلام کر رہے ہیں. پھر ان سے گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ وہ نسلن ہمارے عرب مسلمان بھائی تھے, لیکن آج ان کے حالات دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ظاہری شکل صورت ایسی تھی کہ ہمیں ان کو مسلمان کے طور پر پہچاننا بھی ناممکن تھا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا, اپنا اسلامی نام بتایا, انگریزی کے اندر وہ گفتگو کر رہے تھے, ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قلعے کے بالائی حصے سے اتر کر کے نیچے آئے, اور قصر الحمراء کا اندرونی حصہ جو شاہان اسپین کی رہائش گاہ تھی اس کے لیے تو ٹکٹ آئندہ کل ملنا تھا, اس لیے ہم لوگ واپس لوٹے. جب ہم واپس لوٹے تو پھر آ کر کے ہم اپنی گاڑیوں کے اندر سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد ہم چلے, ایک چوک چوراہے کے اوپر ہمیں پہنچنا تھا جس چوراہے کے لیے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسپین کی مشہور ملکہ کوئین ایزابیلا, یہ کوئین ایزابیلا کس نے منت مانی تھی, اور اپنی منت کی تکمیل کے لیے جب سقوط اندلس ہوا اور اسلامی حکومت ختم ہوئی تو جس چوراہے کے اوپر رانی ایزابیلہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے 70,000 دیندار مسلمانوں کو بیک وقت شہید کیا تھا, اس چوراہے کو جیتنے کے لیے ہم لوگ پہنچے. یہاں پانی کے فوارے اڑ رہے تھے اور پتھروں کی بچھا ہوا ایک صحن ہے, چاروں طرف بڑی اونچی عمارتیں ہیں, بیچ میں وہ جگہ ہے جہاں رانی ملکہ آزادیہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیک وقت 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. وہ جگہ ہم نے دیکھی, وہاں قرب و جوار کے اندر کچھ عرب مراکشی مسلمانوں کی دکانیں دیکھی جہاں کچھ مسلمانوں کے انداز کے کپڑے بھی بک رہے تھے. کچھ عرب حضرات, دو چار عرب بھائی مل گئے, ان سے کچھ عربی میں سلام کلام علیک سلیک ہوا, خیریت ہوئی. پھر ہم تھوڑے آگے بڑھے تو گرناٹک کا جو مشہور مدرسہ تھا, جہاں سے کسی دور میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور فقہا پیدا ہوئے, ہم اس کی تلاش کے اندر نکلے. چلتے چلتے اسپینش زبان میں ایک بورڈ ہم نے دیکھا, المدرسہ. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جہاں کسی زمانے کے اندر دارالعلوم قائم تھا. اس کی صدر گیٹ کے اوپر ہم پہنچے تو بہت سی قرآن کی آیتیں سنگ مرمر کے اندر نقش کی ہوئی لگی ہوئی تھی, اور کھجور کا درخت, چاند ستارا, یعنی کچھ اسلامی آثار وہاں پر معلوم ہوتے تھے. یہ بہت عالیشان عمارت تھی جس میں سینکڑوں حجرے تھے. اس وقت اس میں گرناٹا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم تھی اسی المدرسے کے اندر. ہم حیرت کی نگاہوں سے ان مناظر کو اپنی آنکھ سے دیکھتے رہے, اور دیکھنے کے بعد ہم کچھ آگے بڑھے. اسی دوران اور بھی کچھ مساجد ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو اسلامی حکومت کے زمانے کے اندر مسجد تھی, آج ان تمام مساجدوں کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. علامت کیا ہے؟ محراب و منبر, مسجد کے منارے. اور دل کو رلانے والی بات یہ تھی کہ ان مناروں کے اوپر صلیبیں لگی ہوئی ہیں. ہر جگہ مسجد میں قرآن کی آیتیں منقش ہیں, منبر کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہے, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرضی مجسمے لگے ہوئے ہیں, اور مسجدوں کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ تبدیل خراش مناظر ہم دیکھتے رہے. یہ جو المدرسہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اس میں آگے چلتے ہیں ایک عالیش بڑا وسیع میدان ہے. وہ میدان ہماری حکومت کے زمانے کے اندر ایک بڑا قبرستان تھا. ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا کہ اس میدان کے اندر جائے, لیکن ہمارے ایک ساتھی جو اس سے پہلے بھی اسپین کا سفر کر چکے تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ اس میدان میں اس وقت تک کچھ قبریں کھلی ہوئی صاف نظر آتی ہے, اور اس قبروں کے اندر قبلہ روح باقاعدہ ہڈیوں کے ڈھانچے, جس کو ہم ہارڈ جنجر کہتے ہیں, باقاعدہ ہڈیوں کے ڈھانچے جن کا رخ قبلے کی طرف ہو, وہ کھلی ہوئی قبروں کے اندر نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ جگہ کسی زمانے کے اندر قبرستان رہی ہوگی. اور پتہ نہیں اس قبرستان کے اندر کون سے ولی اور کون سے محدث اور کون سے مفسر کی قبر ہو, واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اسی شہر غرناطہ کی جو جامع مسجد ہے, جو جامع غرناطہ کہلاتی ہے. اسی جامع غرناطہ کے صحن کے اندر ملکہ زاہلہ اور ملک فرڈی نند جس کے ہاتھ میں عبد الرحمن داخل نے چابی سنتی تھی قصر الحمرا کی, ان دونوں کی قبریں بھی مسجد کے صحن میں بنائی گئی ہے. اور یہ اپنی فتح کے غرور کی نشانی کے طور پر کہ ہم یہاں فاتح بن کر کے آئے, اس کی نشانی کے طور پر مسجد کی صحن کے اندر ملکہ اور راجہ فرڈیننڈ کی قبریں بنی ہوئی ہے. یہ جامع غرناطہ کے اندر مغرب کا وقت قریب تھا, ہم لوگ غرناطہ کی گلیوں کے اندر پیدل چل رہے تھے. ایک عجیب منظر لگ رہا تھا, جتنے ہم تھے وہی جو ہے ایک اسلامی لباس میں, بلکہ عام جو ہے عیسائی لباس. آگے چلتے چلتے ایک جگہ آئی کہ جہاں بہت ساری ریسٹورینٹ تھی. مجھے خود سمجھا کہ جوس کا میں شوقین ہوں, تو میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ریسٹورینٹ نظر آ جائے کہ جہاں میں سنترا کا جوس پی لوں. تو ایک ریسٹورینٹ پر ہم پہنچے تو ایک نوجوان نے مجھ سے سلام کیا. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون مجھے سلام کر رہا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا مس مسل کریم, تو اس نے اپنا تعارف کرایا, وہ ایک مراکشی عرب تھا. اور بھی وہاں شام اور مصر اور فلسطین کے کچھ عرب نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو ظاہری طور پر ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہوں گے. وہ شراب کی دکانیں چلا رہے تھے یا شراب اور جوس کی مشترکہ دکانیں لے کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں نماز کے لیے کوئی جگہ ہے, تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے کہا کہ یہیں پیچھے آپ چلے جائیے, ایک جگہ کے اوپر ابھی ابھی ایک مسجد الحمدللہ نئی قائم ہوئی ہے, وہاں آپ نماز کے لیے چلے جائیے. ہم گلیوں سے گزرتے ہوئے پوچھتے پوچھتے ایک مسجد کے اوپر پہنچے. مغرب کا وقت قریب تھا, اذان ہونے والی تھی. اذان ہوئی, ہم اوپر والے حصے کے اندر پہنچے. امام صاحب کا ہم انتظار کر رہے تھے تو ہینڈ کوٹ کے اندر ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے اوپر عربی جبہ ڈال دیا اور مصلے کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. گاڑی بھی ان کی ہونے نہ ہونے کے برابر تھی, کچھ تھی کچھ نہیں تھی. اور جب نماز انہوں نے شروع کی تو پتا چلا کہ یہ مالکی المسلک امام ہے, وہ نماز میں ارسال کر رہے تھے. اور یہاں چونکہ مراکش اور مغرب میں امام نافع کی قرات کا عام رواج ہے, تو انہوں نے بے تکلف مغرب کی نماز امام نافع کی قرات کے اندر پڑھائی. نماز کے بعد اور بھی بہت سارے مصلی عرب حضرات سے ملاقات ہوئی, ان سے کچھ خیر خیریت کچھ دن کی بات مذاکرہ کرنے کا موقع ملا. اور پھر ہم وہاں سے نکل کر کے اپنے ہوٹل کی طرف پہنچے اور جا کر کے ہم نے ہوٹل کے اندر قیام کیا. یہ منگل کا دن تھا جو ہمارے سفر اسپین کا پہلا دن تھا. اس دن کے اندر یہ چند عبرت کی چیزیں دیکھی اور ہم مسجد کے اندر رات کو اپنے ہوٹل کے اوپر عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. ہمیں وغیرہ سے فارغ ہو کر کہ آئندہ کل کا کیا نظام ہے اس کا مشورہ ہوا, اور پھر ہم آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے حجروں کے اندر پہنچے. مشورے کے لیے طے ہوا تھا, چونکہ رہبروں نے یہ بتایا تھا آپ کو اگر قصر الحمرا دیکھنا ہے تو آئندہ کل الگ صبح آپ کو آنا ہوگا. ہم نے وہاں کے اوقات کے اعتبار سے صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز اپنے کمروں کے اندر ادا کی, اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے قصر الحمرا جانے کے لیے روانہ ہو گئے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی صبح جب ابھی تاریکی تھی شہر کے اندر, کون پہنچا ہوگا ہمرا کے اوپر, ہم ہی پہلے آج اس کے گیٹ کے اوپر پہنچیں گے. لیکن جب ہم قصر الحمرا کے اوپر پہنچے ہیں, ابھی تو طلوع آفتاب میں کافی دیر تھی, ہم حیرت میں پڑ گئے کہ جہاں ٹکٹ کی کھڑکی ہے وہاں ہمارا نمبر 100 سے اوپر تھا اور ہمارے آگے 100 سے زیادہ انگریز گورے جوان لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد وہ لائن میں کھڑے تھے ٹکٹ کی کھڑکی کے کھلنے کے انتظار میں. دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اللہ مسلمانوں نے اس زمین کے اوپر کیسے کیسے تعمیر کے نقشے اور تعمیر کی مثالیں قائم کی کہ آج یوروپ کے انگریز اس کو دیکھنے کے لیے الگ سبا اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں قطاروں میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک عبرت کی چیز تھی. حالانکہ کھڑکی کھلنے میں 3 گھنٹے بھی باقی تھی. تقریباً 8:30 کا جب وقت ہوا اور کھڑکی کھلی وہاں تک میں تو ٹکٹ خریدنے والوں کی قطار پتہ نہیں کہاں تک لمبی ہو چکی تھی دور دور تک. جب کھڑکی کھلی ہم نے ٹکٹ خریدا اور ہم لوگ قصر الحمراء کے اندر داخل ہوئے. یہ قصر الحمراء مسلمان حکمرانوں نے اپنی دور حکومت کے اندر اس کو قلعہ اور شاہی محل دو نیت کی اس کو تعمیر کروایا تھا. اس میں عجیب و غریب خوبصورت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عمارتیں ہیں, پانی کے حوض ہیں, ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرے اور کمرے ہیں, اور جو ہمارے لیے ہلکانے والی چیز تھی وہ ویران مساجد تھی. 3 محلوں کے اندر جو ویران مساجد بنی ہوئی وہ ہمارے دلوں کو تڑپانے والی. دیوار پر جا بجا لا غالب الا اللہ لا غالب الا اللہ لا غالب الا اللہ, کیونکہ یہ خاندان بنی امیہ کا ایک شناختی علامتی نشان بن گیا تھا لا غالب الا اللہ. تو سب جگہ یہی لکھا ہوا ہم پڑھ رہے تھے لا غالب الا اللہ لا غالب الا اللہ. حضرت مفتی صاحب مجھ سے فرمانے لگے بالکل صحیح لا غالب الا اللہ. جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ دکھایا اور ہم لوگوں سے یہ حکومت کو چھین لیا لا غالب الا اللہ. اس میں ہر جگہ کے انسان وتعز من تشاء وتذل من تشاء کے مناظر تھے. کتنی عالی شان یہ عمارتیں کہ آج 550 سال تو ہماری حکومت کے خاتمے کے ہو چکے, اس کے باوجود ان عمارتوں کا حسن ایسا ہے جیسا کہ ابھی یہ عمارت بنی ہوئی ہے. تو پھر اس دور کے اندر اس کا حسن کیسا ہوگا, بس ایک سوچنے کی چیز ہے. اور محل بھی اتنے شاندار بنے ہوئے ہیں کہ محل میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ پورے شہر کو دیکھ لیا کرتے تھے, دور دور تک ان کی نظریں پہنچ جایا کرتی تھی. محل کے اندر خوش نما عمدہ عمدہ محرابیں ہیں, پانی کی حوضیں بنی ہوئی ہے, اور بادشاہ جہاں بیٹھتے تھے اور بادشاہ کی سونے کے کمرے وغیرہ ہیں, خوبصورت باغیچے ہیں, اور ہر جگہ کے اوپر تعمیر کے عجیب و غریب اور انوکھے اور عمدہ نمونے ہیں. ہم بڑی حسرت سے پورے محل کو دیکھتے رہے, اس کے اندر بنی ہوئی عمارت اور حجروں کو دیکھتے رہے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہمارا اس میں صرف ہوا, اور ہم روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور دل کے اندر ایک عبرت لے کر کے اس محل سے رخصت ہوئے. اگرچہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے تو شاید ہمارا پورا دن خرچ ہو جاتا, لیکن آگے کا سفر بھی تھا اور اسی زیارت پر ہم نے اکتفا کیا اور ہم قصر الحمراء سے نکل کر کے باہر آئے. اور قصر الحمراء سے نکلنے کے بعد ہمارا آگے کا جو سفر تھا یہ بوجھ کے روز یہ شہر قرطبہ کی طرف تھا, اس کی طرف جانے کے لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے.
تو اب بھی وہ سلیب موجود ہے یا نہیں؟
جی اب بھی سلیب موجود ہے.
اور وہاں کی چرچوں میں ابو مساجد جن مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہاں عام داخلے کی اجازت ہے، خاص طور سے اس صورت میں جبکہ کوئی مسلمان شکل نظر آ رہا ہو اس کو؟
ایسے بعض جگہوں کے اوپر داخلہ مشکل ہے، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر داخلہ ممکن ہو گیا ہے کسی طرح بھی، باہر سے ہمیں آسانی سے نظر آ جاتا ہے محراب ممبر، اور کسی کسی جگہ کے اوپر چرچ کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو وہاں اندر جا کر دیکھنے کا موقع ملا ہے.
یعنی زبان کے حروف تہجی کیا ہیں بھائی، اے بی سی ڈی والے یا الف با تا والے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے زبان کے حروف تہجی کی تفصیلات تو معلوم نہیں، لیکن اس زبان کے اوپر عربی زبان کا کثرت سے غلبہ ہے. اسپانی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی ہے، اور اس کا احساس مجھے آج سے تقریباً 8 سال پہلے ہوا تھا جب میرا پہلی مرتبہ پاناما کا سفر ہوا تھا. کیونکہ پاناما میں اسپانی زبان بولی جاتی ہے تو وہاں اکثر الفاظ جو ہے عربی کے ہیں اور اس کو اسپینش میں استعمال کیا جاتا ہے، اور الف لام کا استعمال تو آج تک رائج ہے، ہر چیز کی شروع میں اے اور ایل لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اٹالین اینجنگ بھی چلتی ہے، اس کی شروع میں بھی اٹالیا ایئرویز لکھا ہوا ہوتا ہے. تو عربی کا خوبصورت اسپینش زبان کے اندر استعمال ہے. اب گرناطہ شہر سے ہم روانہ ہوئے، ہماری آگے کی منزل تھی شہر قرطبہ. گرناطہ سے جب ہم روانہ ہوئے تو پورے راستے کے اوپر دونوں طرف سفید رنگ کی مٹی تھی، جو یہ اس ملک کی ایک انوکھی چیز کہنی چاہیے، اللہ کی قدرت کا انوکھا کرشمہ کہنا چاہیے، جو حسن کو بڑھا رہا تھا سفید مٹی. اور اس سفید زمین کے اوپر دور دور تک پھیلے ہوئے نشان باغ، اور یہ چیز کے ہے زیتون اور سنترا موسمی انجیر اس قسم کے، اور انجیر کے موسم چل رہے تھے، کثرت سے انجیر وہاں لگے ہوئے تھے. چونکہ ہم ہندوستانی مزاج کے لوگ ہیں، یہاں ہمیں گیر اور املی بھی جو ہے گرانے کی عادت ہے، تو وہاں اسر الحمرہ کے اندر جو انجیر کے درخت تھے، میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی انجیر کھانے کے لیے تازے تازے، تو حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو وہ سیکیورٹی والے پولیس کہیں آپ کو چھلے نہیں. تو ہمارے بھائی امتیاز کو میں نے کہا کہ نہیں ہمیں انجیر تو کھانا ہی کھانا ہے. میری زبان کی قدرتی طور پر ایک جملہ نکل گیا، یہ ہماری باپ داداؤں کو لگایا ہوا ہے، یہ ہماری میراث ہے، ہماری میراث ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. جس کر کے ہم نے اس کو توڑا اور کھانا شروع کیا، بہترین انجیر قسم قسم کے، تازے بھی کچھ پکے ہوئے بھی کچھ کچے بھی، خوب کھائے. پھر تو اس دن کے اندر چاروں روز انجیر ہی انجیر کھائے ہم نے، اور ہر جگہ یہ جملہ عام ہو گیا، ہمارے باپ دادا کا لگایا ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا لگایا ہوا ہے، یہ کہتے تھے گراتے تھے کھاتے تھے. ہم روانہ ہوئے اور شہر قرطبہ پہنچنے کے بعد سے 2.5-3 گھنٹے کا تقریباً یہ سفر رہا ہمارا، بہت ہی عمدہ پختہ سڑکیں، اور گاڑیاں بھی تقریباً 150-200 میل کی رفتار سے چل رہی تھی. بہت آسانی سے ہمارا یہ سفر طے ہوا. ہم جس گاڑی میں تھے، مل عمران لندنی ہمارے جامعہ کے سابق نزیل اس کی ڈرائیونگ کر رہے تھے، بڑی روانی سے ہمارا یہ قافلہ رواں دواں تھا. راستے کے اوپر کئی شہروں سے ہمارا گزر ہوا، ان شہروں کے اندر بھی اکثر جگہوں پر پہاڑیوں پر چرچ نظر آئے، ان چرچ کی شکل یقیناً مسجد والی شکل، جس سے ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ کسی دن کے اندر مسجد رہی ہوگی جس کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بالآخر ہم قرطبہ پہنچے اور قرطبہ پہنچنے کے بعد ہم ایک جگہ گاڑی پارک کر کے جامع قرطبہ کے دروازے کے اوپر پہنچے. جامع قرطبہ پہنچنے کے بعد جب ہم ٹکٹ خریدنے کے لیے گئے تو ہماری شکل صورت دیکھ کر ہی ہمیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نماز پڑھنے کی کوشش بھی نہ کریں. بہت سخت ہمیں تاکید کر دی گئی. بہرحال ٹکٹ خریدنے کے بعد ہم تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا. جامع قرطبہ کے احاطے کے اندر ہم داخل ہوئے. جامع قرطبہ کا احاطہ تقریباً ہمارے جامعہ کی احاطے کی بقدر ہوگا. چاروں طرف بہترین مضبوط حجرے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ کوئی مدرسہ ہوگا یا اسی کوئی خانقاہ ہوگی جس کے یہ حجرے ہیں اور بیچ میں صحن ہے اور صحن کے اندر بہت ہی خوبصورت انجیر سنترے موسمی اور انگور کے درخت ملے لگی ہوئی جس سے مسجد کا حسن اور زیادہ دوگنا ہو رہا تھا اور مسجد کا عالیشان منارہ جہاں سے کسی زمانے کے اندر اذان کی صدائیں گونجا کرتی تھی دیکھ کر کے ہر ایک ہم میں سے رو رہا تھا کہ آج اس پر صلیب لگی ہوئی ہے, بڑے بڑے گھنٹے لگے ہوئے ہیں, بیل بج رہی ہے اور وہاں عیسائیوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں. اس کو ہم دیکھتے تھے حضرت کی نگاہوں سے. پھر مسجد کے صحن اور حجرے دیکھنے کے بعد ہم مسجد شرعی یعنی جماعت خانے میں داخل ہوئے. یہ جامع قرطبہ فن تعمیر کا بھی عجیب و غریب نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ دمشق سے ایک تعمیر کے ماہر فن کو بلوا کر کے اس کا نقشہ تیار کروایا گیا تھا. اس مسجد میں 36 بڑے بڑے گنبد ہیں, 36 گنبد اور ستون تقریباً 1417 ہے. مسجد کے ستون 1417 کے قریب مسجد کی ستون ہے اور ہماری حکومت کے زمانے کے اندر اس مسجد میں 280 فانوس روشن کیے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے جو فانوس ہوتے تھے وہ تقریباً 7425 کے قریب چھوٹے چھوٹے اور فانوس روشن کیے جاتے تھے. اس مسجد کی ایک خوبی یہ ہے کہ چھت میں 360 چاک بنی ہوئی ہے. تاکچے 360 ہے چھت میں اور یہ 360 تاکچے اس لیے ہے کہ آپ نے تفسیر کے اندر پڑھا ہے مشارق اور مغارب کی تفسیر میں کہ سورج روزانہ ایک چال پر نہیں چلتا ہے, وہ روزانہ اپنی چال کے راستے کو بدلتا ہے پورے سال. اسی لیے قرآن میں مشارق اور مغارب جمع استعمال کیا گیا ایک تفسیری قول کے مطابق, کہ روزانہ سورج کی طلوع ہونے کی جگہ بھی الگ ہے, غروب کی جگہ بھی الگ ہے. یہ جو 360 تاکچے بنائے گئے ہیں وہ اس نیت کی سورج جس رفتار پر ہو, جس چال پر ہو, جس راستے پر ہو, ہر ایک روزانہ کی اس کی الگ الگ منزل کے اعتبار سے الگ الگ تاکچے سے مسجد میں روشنی آئے. اس انداز سے یہ 360 تاکچے بنائے گئے. ہر روز کی اس کی جو منزل ہے چلنے کی اس منزل کے لحاظ سے تاکچہ, تاکہ اس تاکچے سے مسجد میں روشنی آئے اور دن بھر مسجد روشن رہے سورج کی روشنی سے. اس انداز سے یہ تاکچے بنائے گئے. اس کی چھت میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے اس میں جو اتنا خوبصورت سنہرا کام ہوا ہے نقش و نگار کا کہ دل کی عقل دنگ رہ جاتی. ایک تو نقش منقش نام اور وہ بھی سنہرا, اور لکڑی کتنی مضبوط ہوگی. کیا آج 500 سال تو ہماری حکومت کے خاتمے کے ہوئے پھر بھی وہ لکڑی قائم ہے, اور مسجد کے اندر سامانوں میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت. اگر آپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہو تو ابھی جو جدید کنسی ہوئی ہے اس میں جو الگ الگ قسم کے پتھر کو فٹ کیا گیا ہے, اس طرح کے الگ الگ قسم کے پتھروں کو پوری مسجد قرطبہ کے اندر کر کے ستون اور کمانے بنائی گئی ہے. ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد رونا اس بات کا آتا تھا کہ مسجد کی چاروں طرف مسجد کی دیواروں کے اوپر صلیبیں لگی ہوئی ہے, حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی فرضی تصویریں اور مجسمے ہیں, عیسائی مذہب کی ساری علامتیں لگی ہوئی ہیں, بائبل کے پروگراموں کے لیے اسٹیج مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں, اور ان پروگراموں کے سامعین کے لیے کرسیاں لگی ہوئی ہیں. عیسائی سیاح جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, پہنے بھی ہوئے ہیں, وہ بھی مسجد کے اندر ٹہل رہے ہیں. اور ایک جگہ اتنا دکھ ہوا کہ ایک جوڑا ایک کونے میں بیٹھ کر کے جیسے کہ ان عیاشوں کی عادت ہے پارکوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے جس طرح ایک دوسرے کی چھلخانی کرتے ہیں بوسو کنار ہوتے ہیں, وہ حرکت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہی وہ کر رہے تھے. منظر دیکھ کر بہت رونا آیا ہم لوگوں کو. جب ہم پہنچے تو ہمارے لیے انہوں نے اسپیشل اور سیکورٹی پولیس بلوا لی تاکہ ہم نماز نہ پڑھے. ایک جگہ ہمارے ایک ساتھی مانچسٹر کے محمد بھانا, انہوں نے کوشش کی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے, انہوں نے نیت بھی باندھی, اتنے میں پولیس نے آ کے ان کو پکڑ لیا. پوری مسجد کے اندر جا بجا کیمرے لگے ہوئے ہیں, محراب اور ممبر کی طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور وہاں ایک عجیب تصویر بنی ہوئی تھی. وہ تصویر اس بات کی تھی کہ عبد الرحمن داخلی مرحوم نے فرڈینن بادشاہ کو چاندی کی تشکری میں ہمرا کی چابی جو پیش کی تھی اس کی تصویر وہی محراب و ممبر کے پاس بنی ہوئی ہے, جس میں عبد الرحمن داخل اور ان کے ساتھیوں کو بھاری سوچی اور امامے کے ساتھ تصویر میں بتایا گیا ہے, اور فرڈینن اور ان کے ساتھیوں کو اسے لباس میں ملبوس بتایا گیا ہے. اور اس تصویر کے اندر عبد الرحمن داخل مرحوم اور ان کے ساتھیوں کو ذلتی کے انداز میں بتایا گیا ہے, اور فرڈینن بادشاہ کو ایک فاتحانہ شان کے ساتھ دکھلایا گیا ہے. جب یہ تصویر مسجد کے عین محراب و منبر کے اوپر دیکھی ہمارا دل پھٹل جا رہا تھا کہ اس منظر کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ وہی جامع قرطبہ ہے کہ جہاں مفسر امت امام قرطبی ابو حیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, جہاں علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہوا کرتے تھے, جہاں سے خطیب الامت حضرت منذر ابن صحیح کی خطبے جہاں سے امت کو رہبری دیا کرتے تھے, آج وہی محراب و منبر 2 رکعت نماز کے لیے ترس رہے. بہرحال ہماری اتنی بات تھی کہ ہم اذان پڑھتے زور زور سے, قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, اس کے سوا اور کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہوئی. تقریباً تمام ساتھیوں نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی, اذان کہی, اور 1.25 گھنٹہ بہت ہی دل کو تھامتے ہوئے مسجد کے اندر ہم نے گزارا. اور پھر ہم بڑے بھاری شہر کی مسجد سے ہم باہر نکلے. ہم نے بہت منت سماجت کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے, لیکن ہمیں روک دیا گیا. یہاں تک کہ جماعت خانے سے باہر آ کر کے صحن میں نماز پڑھنے کی ہم نے اجازت مانگی, تو بھی ہم کو نماز کی اجازت نہیں دی گئی. بالآخر ہم بازو میں ایک ٹورسٹ آفس میں وہاں گئے, وہاں افسروں سے ہم نے درخواست کی. وہاں کی جو عمارت تھی اس عمارت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی زمانے کے اندر یہ عمارت بھی مدرسے کی یا خانقاہ کی رہی ہوگی جس میں ٹورسٹ آفس بنا ہوا تھا. ہماری درخواست پر انہوں نے اتنا منظور کیا کہ آپ ہمارے آفس میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں پڑھ سکتے. ہم نے بعد جماعت ظہر کی دو رکعت نماز اس جگہ کے اوپر ادا کی ٹورسٹ آفس کے اندر. نماز پڑھنے کے بعد ہم وہاں سے باہر نکلے مسجد کے آگے والے حصے کے اندر وادی عزیز جو اسپین کی سب سے بڑی ندی شمار ہوتی ہے وہ بہتی ہے, اس کو ہم دیکھنے کے لیے گئے. اس وادی کے اوپر بہت ہی عمدہ اور خوبصورت پول بنا ہوا ہے. جس پول کی متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس پول کو تعمیر کروایا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق میں بیٹھے بیٹھے قرطبہ کی فکر فرمائی اور اس وادی کے اوپر پل بنانے کے لیے, وادی القدیر پر پل بنانے کے لیے عبد الرحمن ابن عبید اللہ الغافقی نام کے ایک ماہر تعمیر کو اس نے وہاں سے دمشق سے روانہ فرمایا. انہوں نے 101 ہجری کے اندر پل تعمیر کیا اس وادی پر جس کا طول 800 ہاتھ اور چوڑائی 40 گز تھی. اور اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں اس پل کی کوئی نظیر نہیں تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. اب وہ پل بالکل سیدھا ہو چکا ہے کیونکہ آپ اندازہ لگائیے 101 ہجری کے اندر بنا ہوا یہ پل. اس وقت وہ گزرگاہ گزرنے کے لیے اور ٹریفک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اس کی بازو میں ایک دوسرا پل بنا دیا گیا ہے. مسجد کے محراب کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم اس پل کا نظارہ کرتے رہے اور نظارہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے لوٹے. ہمیں کھانا بھی کھانا تھا اور عصر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی تھی, آگے کا سفر بھی ہمیں طے کرنا تھا. ہم نے کسی سے پوچھا کہ اس شہر کے اندر کوئی مسجد ہے قرطبہ شہر میں, یعنی جو مسجد ابھی چالو پوزیشن میں ہو جہاں ہم نماز پڑھ سکے, جاری مسجد ہو ایسی. ہمیں کسی نے بتا دیا کہ شہر کے اندر جہاں رنگ روڈ ہے اس کے انتخاب چلے جائیے, وہاں ایک باغ ہے, اس پارک میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے. ہم وہاں پر پہنچے تو ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی چاروں طرف بڑی بڑی سڑکیں تھی. اس باغ کے بیچ کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد, بہت چھوٹی. ہم اس کے قریب پہنچے انتظار میں کہ ابھی عصر کا وقت ہوگا, ابھی مسجد کھلے گی, ابھی وقت ہوگا, ابھی مسجد کھلے گی. کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے. ہم کو دیکھ کر کے کچھ نوجوان جینس ٹی شرٹ میں ہمارے قریب آئے, سلام کیا. پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ مراکش کے عرب نوجوان ہیں جو یہاں ملازمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم نے ان کی پوچھا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, مسجد کب کھلے گی؟ تو انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا کہ یمسی الشمس یجی فی المغرب او العشاء, کہ شیخ تو فجر کی نماز پڑھا کے مسجد کو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں, یا تو مغرب میں آئیں گے یا تو عشاء میں آئیں گے تب مسجد کھلے گی. پورا دن مسجد کو کھلا رہتا ہے, صرف نوکری پر جاتے کہیں پر, جب آتے ہیں نوکری سے تو مسجد کھلتی ہے اور نماز پڑھاتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے بےچین ہیں, کوئی جگہ جب میسر نہیں آئی, ہم لوگ ایک نل کے اوپر وضو کرنے کے لیے گئے, حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں چل رہا تھا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت کا, تو حضرت مجھے فرمانے لگے یہ باری تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھو کہ جس شہر قرطبہ کے اندر پوری دنیا مسلمانوں کی سب سے بڑی جامع قرطبہ ہو اور جہاں 400 سے زیادہ مسجد ہماری حکومت کے دور کے اندر ہو, آج اس شہر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی کونا بھی میسر نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی کہ آخر ہم نے وضو کیا اور اسی پارک کے اندر ہم نے عصر کی نماز ادا کی, اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا بھی ہمیں کھانا تھا, کھانا کافی مقدار میں تھا, تو ان مراکشی نوجوانوں کو بھی ہم نے شریک کیا. میرے دل میں ساختہ خیال آیا کہ اللہ تیرا یہ کیا نظام رزق ہے, نہیں اس کھانے کو پکانے والوں نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ بھی کھائیں گے, نہیں نوجوانوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں یہی کھانا نصیب ہوگا, پک رہا انگلینڈ کے اندر کھایا جا رہا ہے اسپین کے اندر, کیا خدا تعالیٰ کا نظام رزق تھا. ان عرب نوجوانوں نے بہت خوشی سے ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کی. وہاں اردو جاننے والا ایک نوجوان بھی مل گیا جو گزر رہا تھا باغ سے, اس نے ہماری شکل صورت دیکھ کر کے سلام کیا. اس نے پر پتا چلا وہ غالباً پاکستان سے وہاں کسی ہوٹل میں ملازمت اور نوکری کے لیے آیا ہوا تھا. وہ چونکہ وہاں مغربی ملکوں کے اندر تو ٹائم کی بڑی قیمت ہوتی ہے, خاص کر کے ڈیوٹی کے اوقات میں, تو ایک سے دو منٹ ہماری مختصر ملاقات کر کے وہ بھی آگے چل دیا. ہم سے مزید گفتگو اور مزید حالات معلوم نہیں کر سکے. بہرحال ان عرب نوجوانوں سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ پورے شہر قرطبہ کے اندر اس وقت یہی ایک چھوٹی سی عبادت گاہ جس کو عرب لوگ مصلی کہتے ہیں یہ قائم ہے, اور فجر اور عشاء دو پابندی سے ہوتی ہے, ظہر عصر مغرب حال کبھی ہوتی ہے کبھی اکثر نہیں ہوتی ہے, ہر جمعہ کے دن جو ہے کبھی مسجد جمعہ میں کھل جاتی ہے. شہر قرطبہ سے روانہ ہونے کے بعد ہمیں آگے جانا تھا مدینۃ الزہرا, جو پورے اسپین کے اندر عجیب و غریب اور سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہماری اسلامی دور کی یادگار جگہ ہے. یہ قرطبہ کی صرف 8 میل کے فاصلے کے اوپر ہے مدینۃ الزہرا. ہماری گاڑیاں نکلی اور ہم لوگ جو ہے مدینۃ الزہرا کی طرف آگے بڑھے. جب ہم مدینۃ الزہرا کی طرف آگے چل رہے تھے تو راستے میں بورڈ وغیرہ کے ذریعے سے راستہ متعین کر کے ہم جیسے جیسے مدینۃ الزہرا کے قریب پہنچے تو پہاڑیوں کا مسلسل سلسلہ شروع ہوا. بہت ہی عجیب و غریب خوبصورت پہاڑیاں, شہر سے باہر ایک پرکیف خوش نما منظر. ہم ایک جگہ کے اوپر پہنچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ مدینۃ الزہرا میں داخلے کے لیے یہاں سے ٹکٹ خریدنا ہے. وہاں ہم نے ہماری گاڑیاں رکوائی اور رکوا کر کے وہاں سے ہم نے ٹکٹ خریدا. کافی شام ہو چکی تھی اس لیے قانون کے مطابق تو ٹکٹ مل نہیں سکتا تھا, سیاح بھی تقریباً نکل چکے تھے, کچھ ہی باقی تھے, لیکن ہماری شکل صورت دیکھی انہوں نے اور ہمارے اسلامی جاننے والے ساتھی نے وہاں کچھ سفارش کی کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, تو اس نے ہمارے ساتھ اتنی خیرخواہی کی کہ اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اندر آج زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. ہم لوگ مدینۃ الزہرا کے اندر داخل ہوئے. یہ جعفر ابن عبد الرحمن نامی اموی صاحب نے اس کی تعمیر شروع کروائی تھی. 961 سے 972 تک ان کی خلافت رہی. یہ وہی مدینۃ الزہرا پر جو بورڈ لگا ہوا تھا وہاں سے یہ بات میں نے نوٹ کی ہے. اور خلیفہ عبد الرحمن ثالث جو تھے انہوں نے اپنی مرکزی حکومت کی جگہ اسی مدینۃ الزہرا کو بنایا تھا. یہ مدینۃ الزہرا شہر سے باہر پہاڑیوں کے بیچ خوبصورت جگہ ہے، بہت دلکش جگہ ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ایک شاہی شہر ہے اور اس کو ایک روایت کے مطابق 325 ہجری میں خلیفہ عبد الرحمن الناصر نے اس کی تعمیر کروائی تھی. مدینۃ الزہرا میں شاہی محلات ہیں، مجلس ہیں، جامع مسجد ہیں، شاہی خاندان کی رہائش گاہیں ہیں اور بہت ہی عمدہ اور خوبصورت یہاں کی عمارتیں ہیں. اس پہاڑ کو جبل العروس کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب مدینۃ الزہرا کی تعمیر مکمل ہوئی اور خلیفہ ناصر اپنی ملکہ زہرا کے ساتھ جب یہاں پہنچے تو ملکہ زہرا نے اس خوبصورت شہر کو دیکھا اور جب اس کی نظر پیچھے والے پہاڑ کے اوپر پڑی تو وہ سیاہ پہاڑ تھا، تو اس کو بدنما معلوم ہو رہا تھا. تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ یہ حسین و جمیل قمیض اس حبشی کی گود میں رہے گی. اس طرح اس نے جو ہے خلیفہ کو ابھارا. خلیفہ نے اپنی ملکہ زہرا کا دل خوش کرنے کے لیے پورے پہاڑ کے اوپر فوری حکم جاری کیا کہ خوبصورت پھل اور پھول کی درخت یہاں سے لگا دیے جائے، جس کی وجہ سے پورا پہاڑ حسین اور خوبصورت ہو گیا اور اس کا نام جبل العروس ہو گیا. مدینۃ الزہرا کے اندر قصر الخلفاء ہے جس کی دیواریں سونے کی بنی ہوئی تھی، چھت پر سونا لگا ہوا تھا، باقی جگہوں کے اوپر سنگ مرمر تھا. بیچ میں ایک خوبصورت حوض ہے جس میں کھارا بھرا ہوا رہتا تھا اور محرابیں رنگ برنگ گلور اور عقیق وغیرہ کی پتھروں کی بنی ہوئی قیمتی گلور اور عقیق کی پتھروں کی محراب اور ستون اس کے بنے ہوئے. جب سورج کی دھوپ اس ایوانوں کے اندر آتی تھی تو دیکھنے والوں کی نظریں چلیا جاتی تھی، ایسی چمک دمک اس محل کی کسی زمانے کے اندر تھی. حال یہ تھا جب لوگ دربار میں آتے تھے اور کسی کو متاثر اور مرعوب کرنا مقصود ہوتا تھا، کسی غلام کو تخت پر بیٹھ کے اشارہ کر دیتے تھے، وہ کھارے کو ہلا دیتے تھے، جس کی وجہ سے پورا محل گول گول گھومتا ہوا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے ہر کسو ناقص متاثر اور مرعوب ہو کر کے وہاں سے نکلتا تھا. اس مدینۃ الزہرا کے اندر جانوروں کے لیے بھی ایک باغ تھا اور قدرتی ماحول کے اندر وہ رہا کرتے تھے اور اللہ جانے کیا کیا اس کے اندر عجائبات تھی اس مدینۃ الزہرا کے اندر. اسی مدینۃ الزہرا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکمرانوں کو حکومت دی اور انہوں نے اس کو عیش خانہ بنا دیا تو یہاں دنیا کے دوسرے ممالک سے لوگ اس زمینی جنت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو مسلمانوں کے عروج کو دیکھ کر کے مرعوب ہو کر جایا کرتے تھے. لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی ابتدا ہی اسی مدینۃ الزہرا سے ہوئی. یہی مدینۃ الزہرا کسی زمانے کے اندر سب کے لیے رعب کا ذریعہ تھا کہ ایسی عظیم اسلامی حکومت ہے، اور اسی جگہ سے زوال کی ابتدا بھی ہوئی. اسی محل کو خلیفہ نے عیش خدا بنا دیا. شراب شباب کباب کی محفلیں اس میں ہونے لگی اور خدا کو بھول کر کے اور اللہ کی حکمرانی کو بھول کر کے انہوں نے دنیاوی رونق اور دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے اپنی زندگی کی ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو خرچ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملک ان کے ہاتھ سے چھین لیا. پہاڑ کے اوپر سے لے کر نیچے تک دور دراز تک مختلف انداز کی کمرے حجرے خوبصورت محل یہ پھیلا ہوا ہے. اسی مدینۃ الزہرا کے دروازے کے اوپر جہاں پانی کی ٹنکی بنی ہوئی ہے اس پر عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے تزوید میاں, یعنی یہاں کی پانی ہر جگہ سپلائی ہوتی ہے. یہ عربی عبارت دیکھ کر کے تعجب بھی ہوا خوشی بھی ہوئی کہ کچھ ہماری یادگار اب تک باقی چلی آ رہی ہے. یہاں بھی انجیر اور انگور کی بیلے تھی, خشک انجیر بھی یہاں پر تھے, خشک کشمش بھی تھی. بڑی وافر مقدار میں اس جگہ پر ہم لوگ محظوظ ہوئے ہیں انجیر اور کشمش سے. غروب کا وقت بالکل صحیح تھا اور وہاں جو محکمے کے لوگ حکومت کے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اب ٹائم پورا ہو چکا, بلکہ آپ لوگوں کی رعایت میں ٹائم سے اوپر ایک گھنٹے تک آپ کو یہاں تفریح کا موقع دیا گیا, اب آپ لوگ باہر آ جائیے. تو ہم لوگ مدینۃ الزہرا سے باہر نکلے, اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور پہاڑیوں سے اتر کر کے ہمارا اب آئندہ راستہ تھا اشبیلیہ جانا. علامہ اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر مقدس, وہاں جانے شہر یادگار جانے کے لیے ہم روانہ ہوئے. راستے میں ایک پیٹرول پمپ پر رک کر کے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور وہاں سے ہم اشبیلیہ شہر جانے کے لیے روانہ ہوئے. یہ ہمارے سفر کا دوسرا دن تھا, بدھ کا دن, جس میں ہم نے جامع قرطبہ اور مدینۃ الزہرا کی اپنی آنکھوں کی زیارت کی. آگے والا نظام یہ تھا اشبیلیہ ہمیں پہنچنا تھا. اشبیلیہ کے دو طالب علم انگلینڈ میں جو دارالعلوم ویزبری ہے اس میں پورے یوروپ کا مرکز بھی ہے, جناب حافظ پٹیل صاحب دامت برکاتہم کا جو دارالعلوم ہے وہاں دو طالب علم اشبیلیہ کے پڑھتے ہیں. تو ان حضرات کو اطلاع ہو چکی تھی, ان کے والد کو بھی اور وہ طلبہ بھی تعطیلات میں گھر ہی تھے لندن سے. وہاں ویزبری مرکز سے وہاں کے استاد الحدیث اور ہمارے جامعہ کے سابق فاضل حضرت مولانا یوسف صاحب دروان دامت برکاتہم نے فون کر دیا تھا کہ میرے مشائخ آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے طلبہ کی وجہ سے مولانا یوسف صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو مولانا یوسف صاحب نے یہ فون کر دیا تھا کہ میرے مشائخ آ رہے ہیں, اس لیے وہاں بہت ہمارے وہ حضرات بڑے منتظر تھے. بلکہ ایک طالب علم اشبیلیہ کے محمد وہ اشبیلیہ سے خود روانہ ہو کر کے غرناطہ ہمیں لینے کے لیے بھی آ گئے تھے. تو پورے سفر میں پھر ان کی رہبری رہی. مشورے کے مطابق مدینۃ الزہرا کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد ہم مدینۃ الزہرا سے روانہ ہوئے اشبیلیہ پہنچنے کے لیے. مسلسل ڈرائیونگ کے بعد رات تقریباً 12 بجے ہم اشبیلیہ شہر پہنچے. اشبیلیہ کا اس وقت جدید جو نام ہے وہ ہے سیویلا. یہ پورے اندلس کی راجدھانی گنی جاتی ہے اور وہاں ایک مسجد ہے, مسجد الہدایہ, ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ ہے, اس کے تہہ خانے میں مسجد الہدایہ ہے. اس مسجد کے اوپر ہم لوگ پہنچے. ایسے ان احباب کا اقرار تھا کہ ہوٹل میں کمرے کا انتظام ہوگا, لیکن ہم نے یہی پسند کیا. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی مسجد مدرسہ ہو تو زیادہ مناسب ہے. وہ چھوٹی تھی لیکن بہرحال مسجد تھی, اس لیے ہم نے قیام کو وہیں ترجیح دی. اور تہہ خانے کے اندر ایک طرف چھوٹا سا وضو خانہ اور بیچ میں جماعت خانہ ہم نے وہاں قیام کیا. حجر کے اندر کئی عرب حضرات سے ملاقات ہوئی. یہاں پر بھی حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قرآت کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع ملا. آرام کرنے کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے اشویلیا شہر کو دیکھنے کے واسطے. بتایا گیا کہ یہاں بہت ہی عالیشان مساجد اور قلعے ہیں. سب سے پہلے ہم پہنچے قصر القزاریز. قصر القزاریز یہ بہت مشہور ایک محل ہے. دوسری صدی ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی تھی. ابتدائی تعمیر دوسری صدی ہجری میں ہے. یہ یوں کہنا چاہیے کہ قصر الحمراء سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت یہ عمارت ہے. اور قصر الحمراء کی جو قیام گاہ ہے اس سے بھی بڑی اس میں قیام گاہیں بنی ہوئی ہیں. حکومت میں جتنے بھی وزراء اور شاہی خاندان کے جتنے بھی شہزادے ہوتے تھے ہر ایک کے لیے الگ الگ محل اس میں تعمیر شدہ ہے. اس میں دیواروں کے اوپر بہترین انداز میں قرآن کریم کی آیتیں کنڈے ہیں اور لا غالب الا اللہ وہ بھی ہر جگہ پر ہے. اس کا گنبد نہایت خوبصورت سنہری انداز کے بنے ہوئے. دروازے جو اس کے بنے ہیں وہ عمارت کی زیادہ قیمتی ہے. اتنی اعلیٰ قسم کی لکڑی اور اتنا اعلیٰ قسم کا اس میں سونے اور چاندی سے کام ہوا ہے ڈیزائن وغیرہ کا. بیچ میں جا بجا نہریں ہیں اور بہترین حوض بنے ہوئے ہیں. خاص طور پر چار بڑی نہریں ہیں جو محل کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اس میں عیسائیوں نے اپنی حکومت کے آنے کے بعد ایک شرارت یہ کی ہے کہ کئی آیتوں میں بعض جگہ لا غالب الا اللہ کے کلمے میں جو تشدید ہے اس میں تحریف کر کے تلیف کا نشان بنایا ہے. سنگ مرمر میں جہاں جہاں آیتیں کندہ ہیں وہاں بعض جگہوں کے اوپر تشدید میں تحریف کر کے تلیف بنائی ہے عیسائیوں نے اپنے دور حکومت میں. یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیاوی جنت کا نمونہ ہے. اس کے حسن کو یہاں بنے ہوئے عالیشان محلوں کو ہم اپنی زبان سے تعبیر ہی نہیں کر سکتے. کتنے بہترین یہاں کے گنبد اور کمرے عالیشان عمارت تعبیر نہیں اس کی کہ ہم اس کو کن الفاظ کے اندر تعبیر کریں. یہاں ایک چیز دیکھی جو دنیا میں اور کسی تفریح گاہ پہ دیکھنے کو نہیں ملی. پورے محل کے اندر جا بجا نمبر لگے ہوئے ہیں. ایک نمبر دو نمبر بارہ نمبر چوبیس نمبر اس طرح. گیٹ کے اوپر جب ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہاں ہم کو یہ چھوٹی سے موبائل فون کی طرح چھوٹی سا ریکارڈ ملتا ہے. اس کا بھی کرایہ ہے غالباً 5 یا 10 یورو ہے. اور اس پر بھی نمبر لگے ہوئے ہیں. جتنے نمبر محل میں تمام کونوں پر لگے ہیں وہی نمبر اس پر بھی لگے ہیں. آپ پورے محل کے اندر کسی بھی جگہ پر چلے جائیے اور وہاں جو نمبر دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 24 نمبر کا کونا ہے مثلا، آپ 24 نمبر اس پر ڈائل کیجیے تو فوراً آپ کو جو ہے وہ اس جگہ کی پوری تاریخ سنائے گا. وہ رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، گائیڈ لینے کی. اس میں ایسا سسٹم فٹ ہے کہ یہ 24 نمبر تو یہ کون سی عمارت تھی، کس کام میں استعمال ہوتی تھی، کس نے بنائی ہے، کتنا خرچ اس میں ہوا تھا اس دور میں، کتنا سونا چاندی اس میں استعمال ہوا تھا، کون کون سے بادشاہوں اور خلفاء کی اس میں قیام گاہیں رہی ہے. ایسی وہ مشین، اور وہ بھی کئی زبانوں میں. خاص طور پر انگریزی ہے، اسپینش ہے، فرانسی زبان ہے. اس میں جو ہے یہ خاص قسم کی مشینیں ملتی ہیں کرائے پر. ہم نے بھی ایک مشین کرائے پر لے لی انگریزی زبان والی. جس کونے پر جاتے تھے وہ نمبر ڈائل کرتے تھے اور اس میں بیان شروع ہو جاتا تھا. شاندار. اس مشین کی ایک بات نے ہم سب ساتھیوں کے دلوں کو ہلا دیا. وہ یہ تھا کہ جب پورے محل کو ہم جیت چکے ہیں. بہت وسیع و عریض ہے, اتنا وسیع و عریض ہے کہ تقریباً ایک روز پورا لگائے ابھی دیکھنے کے لیے ناکافی ہے. اتنا وسیع یہ محل ہے قصر القزاریز. اس میں آخر کے اندر ایک عیسائی بادشاہ کی بات نقل کی گئی ہے کہ آپ اتنا عالیشان محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اتنی شان و شوکت کا یہ خوبصورت محل ہے, کتنے عالیشان اس کے گنبد ہیں, کتنی خوبصورت دیواریں ہیں, کتنے شاندار اس میں دروازے ہیں, حوضیں ہیں, نہریں ہیں, یہ کس نے بنایا؟ مسلم حکمرانوں نے بنایا. لیکن وہ مسلم حکمران کس قدر محنت سے اور کس قدر مال صرف کر کے بنا کی گئے, اور آج وہ محل ہمارے قبضے کے اندر ہے, ہم اس کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. گویا کہ اس نے یہ جملہ جو ریکارڈ کروایا ہے وہ ہمارے دلوں کو رجھانے والا تھا کہ واقعی ایکم ان جنات و عیون کی ایک عملی تفسیر ہمارے سامنے تھی کہ ہم اپنی عیاشیوں کے پیچھے نہ جانے ایسی کتنی ہماری یادگاروں کو دوسروں کو حوالے کر کے آگے بڑھ گئے. اس محل میں پیچھے چلتے چلتے جو ستون ہے اس ستون کے اوپر لکھا ہے کہ 1095 عیسوی کے اندر یہ ستون قائم ہوا ہے. المعتمد ابن عباد نامی اموی خلیفہ نے اس کو قائم کروایا. اس نے یہ لکھا ہے کہ میری چاہت یہ ہے, وہ محل کے پیچھے والا حصہ ہے جو بہترین خوبصورت پھلواڑی بنی ہے, تو اس نے اس ستون پر ایک عبارت کندہ کروائی ہے, عربی میں بھی ہے اور اسپینش کے اندر بھی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ میری موت اس جگہ پر ہو یہ میری آرزو ہے, اور روز قیامت میں اس جگہ سے اٹھ کر کے میں زندہ ہوں یہ میری آرزو اور تمنا ہے. اس نے اس ستون کے اوپر کندہ کروایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ ستون اور اپنی آرزو کو کندہ کروانے کے بعد چند دنوں کے اندر سقوط اشبیلیہ ہوا اور اشبیلیہ کی اسلامی حکومت ختم ہوئی اور المعتمد ابن عباس کو وہاں سے بھاگ جانا پڑا. بلاخی مراکش میں اس کی موت ہوئی اور وہیں اس کی تدفین عمل کے اندر آئی. گویا کہ یہ جو اس کی آرزو تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. اس محل کے متعلق مشہور ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نظام حکومت چلتا تھا اور پھر شام میں شراب اور شباب کی محفلیں لگتی تھی اور بادشاہ اپنے شاہی تختہ پر بیٹھ کر کے حاضرین سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا گنبد کتنا عالیشان ہے, میرا محل کتنا خوبصورت ہے, اور لوگ تعریفی کلمات کہتے تھے, اور تعریفی کلمات کے بعد پھر وہاں رقص و سرور کی محفل گرم ہوتی تھی, اور اس میں دیر رات گانا بجانا شراب یہ سب ہوا کرتا تھا. یہی چیزیں اس ملک سے ہماری حکومت کے زوال کا سبب اور ذریعہ ثابت ہوئی. اس محل کی ایک اور عجیب خوبی ہے, وہ یہ کہ اس محل کے پیچھے بہت وسیع عریض ایک باغ ہے, اور اس باغ میں اموی خلفاء نے یہ اہتمام کیا تھا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی پھل ہوتے ہیں ہر ایک پھل کے پودے وہاں انہوں نے لگوائے اہتمام سے. ان کا دعویٰ تھا دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں جو اس باغ میں نہ ہو. دور دراز کے ملکوں سے قسم قسم کے میوے پھل اس کے پودے انہوں نے بڑے اہتمام سے منگوا کے لگوائے تھے. یہ وہ دور تھا جبکہ مواصلات کے لیے ہوائی جہاز نہیں تھے. اس دور میں دنیا بھر سے پھل فروٹ کے پودے منگوا کر کے لگوانا سوچیے اس کے پیچھے کتنا خرچ ہوا ہوگا، کتنا بڑا اہتمام کیا ہوگا. اور بادشاہ کو جب جس پھل کو کھانے کا جی چاہتا تھا، اپنے غلاموں کو بیچتے تھے، اپنی مرضی کے پھل منگواتے تھے اور کھایا کرتے تھے. اور اتنا گنجان یہ باغ ہے، بہت ہی گنجان، آدمی اگر اکیلا نہیں تھی تو یقیناً گم ہو جائے. وسیع بھی ہے اور گنجان بھی ہے، آدمی گم ہو جائے. اور وہاں آ کر کے یہ ریپورٹر یہ بولتا ہے کہ اس میں اسی بادشاہ کی آواز نقل کی گئی ہے، میرے اس باغ کے اندر کسی بعد میں وہ قابض ہو گئے تھے، اس باغ میں اگر تم گم ہو جاؤ تو میں تمہاری دستگیری کرنے آؤں گا. گویا کہ میری روح جو اس باغ میں ہوگی وہ تمہاری رہبری کرے گی. اس کا وہ جملہ بھی اس ریکارڈر کے اندر موجود ہے، جس میں تفریح کسی کرتے اگر آدمی تھک جائے تو بیٹھنے کے لیے بہترین خوبصورت چھوٹی چھوٹی جھونپڑے بھی بنے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کے چہچہاتے پرندے بھی ہیں. ایک عالی شان بہت بڑا وسیع حوض بھی ہے، جس میں محل کے اوپر سے پانی آ کے گرتا ہے. اوپر سے جو پانی حوض میں گرتا ہے تو اس کا ایک منظر بڑا عجیب و غریب ہے. جو پرنالہ بنایا ہے وہ پرنالے کا بہانہ کسی دور میں زلزلے میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے، لیکن ایک طرف یہ عالی شان وسیع گنجان باغ، دوسری طرف یہ حوض، اور اس کے اوپر سے گرتا ہوا پانی. واقعی یہ چیز ان کو نشہ دلانے والی تھی کہ اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہی ہے. اس قدر ان لوگوں نے اس کو بنانے کا اہتمام کیا تھا، اس کی تعمیر کا. بہرحال ہم نے محل کے بہت سارے حصے اس لیے ٹیسٹ کر دیے دیکھنا کہ اس میں ایک دن ناکافی تھا، اس لیے ہم تین چار گھنٹے اس میں سانس کرنے کے بعد باہر نکل آئے. باہر نکلے راستے میں ایک مسجد کو ہم نے دیکھا جس کا نام تھا المہاد مسجد. اگرچہ یہ مسجد اس وقت چرچ بنا دی گئی ہے، المہاد مسجد، یہ ممکن ہے کہ المہاد جو اس کے اوپر لکھا ہے تو کوئی اور نام ہو اسلامی، لیکن اس کی اسلامی شکل جو اس وقت تبدیل ہے المہاد اس پر نام ہے. وہاں سے ہم آگے چلے، ایک مشہور عمارت ہے جس کو کہتے ہیں جیرالڈا ٹاور. یہ جیرالڈا ٹاور بہت ہی اونچا ہے اور بہت عجیب انداز کا ہی بنا ہوا ہے. 1184 عیسوی میں احمد ابن واسو نے اس کو تعمیر کروایا تھا. علی غمارہ نامی ایک معمار کو انہوں نے بڑے اہتمام سے بلوایا تھا، اور 1198 عیسوی کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی. کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ سب سے اونچا ٹاور تھا، ایفل ٹاور سے بھی کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی زیادہ تھی. لیکن 1363 عیسوی کے اندر جو زلزلہ آیا تو اس میں اس جیرالڈا ٹاور کا بالائی حصہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اگرچہ اس وقت بھی اس کی اونچائی بہت اونچی ہے. وہاں سے فارغ ہو کر کچھ ہم تکل ہوئے تھے تو الوادی القدیر یہاں اشبیلیہ میں بھی بہتی ہے، تو اس کے کنارے کے اوپر جا کر کے ہم نے ایک گھنٹہ ہم آرام سے بیٹھے. ربڑ کے درخت تھے، یہ جو ربڑ ہے گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ٹائر میں، تو اس کے درخت تھے وہاں. وہاں بیٹھنے کے لیے بہترین کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور خوبصورت چھوٹی بڑی کشتیاں اسٹیمریں پانی میں سیاحوں کو گھموا رہی تھی. ہم جا کر کے وہاں پر بیٹھے اور کچھ آرام کیا وادی الکبیر کے کنارے پر. بہت ہی صاف شفاف پانی وادی الکبیر کا، کہتے ہیں کہ پورے اندلس صوبے کے اندر یہ وادی الکبیر بہتی ہے، اور 660 کلومیٹر تقریباً وادی الکبیر کا طول ہے. اتنے طویل عرصے کے اندر اتنا پانی بہ چکا ہوگا، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے دور کی شہادت دینے والا یہ دریا ہے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ کسی دور کے اندر ہماری یہاں پر حکومت تھی. اس کو دیکھنے کے بعد ہم باہر نکلے تو وادی کے کنارے کے اوپر ایک بہت ہی عمدہ منارہ ہے ٹورے دی لورو نام کا. اس کی اسلامی کیا تعبیر ہوگی سمجھ میں نہیں آ سکی. اس وقت پر اس کا نام ہے ٹورے دو دی لورو. بہت ہی خوبصورت یہ منارہ ہے بالکل وادی کے کنارے کے اوپر. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں اس میں سونے کی ٹائلز لگی ہوئی تھی. سونے کی ٹائلز اس میں لگی ہوئی تھی اور اس منارے کو بنانے کا مقصد وادی القدیر میں آنے جانے والی کشتیوں پر نظر رکھنا. اس مقصد سے بالکل عین کنارے کے اوپر یہ ٹاور بنا ہوا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہم آگے بڑھے مورائلس. اب یہ مورائلس کیا عربی نام ہوگا وہ تعبیر بھی سمجھ میں نہیں آ سکی. یہ بہت ہی قدیم دور کا قلعہ ہے اور ہماری اسلامی حکومت کے زمانے کی یادگار ہے. یہاں پر مسجد بھی ہے اس قلعے کے اندر. ہم پورے شہر کی زیارت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ کے اوپر پہنچے. کہتے ہیں کہ یہ اس شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی اور اشبیلیا جامع اشبیلیا. باہر سے جتنا ہم کو مل سکا اندر داخلہ نہیں مل سکا. بہت ہی وسیع چرچ ہے. اس وقت منتقل کر دیا گیا ہے بہت وسیع. یعنی کم سے کم ہمارے جامعہ کی مسجد سے میرے خیال سے 15 یا 20 گنا بڑی ہوگی وہ. اور اونچائی بھی اس سے 2 یا تقریباً 2.5 یا 3 گنی اونچائی ہے ہماری مسجد سے بھی. اتنا عالی شان اس وقت کی یہ چرچ ہے. کسی زمانے کے اندر یہاں جامع اشبیلیا کی یوں کہتے ہیں سب سے بڑی یہاں کی مسجد. اور اس کے آگے جو ٹرام ریلوے ہوتی ہے تو وہ ٹرام ریلوے کلکتہ کے اندر بھی ہم نے دیکھی لیکن ان کی بس ایسی گتی بھی تھی. وہاں جو ہے اشبیلیا کے اندر ٹرام ریلوے وہ اصلی ٹرام ریلوے ہے بہترین انداز. اس میں ریل کی پٹریاں روڈ پر ہی ہوتی ہے. جہاں کاریں وہیں سے چلتی ہے وہیں یہ چلتی ہے. اور اوپر جو ہے وہ چار لٹکے ہوتے ہیں اور رک بھی جاتی ہے آسانی سے. ٹریفک لائٹ ہوتی ہے تو رک بھی جاتی ہے چلتی بھی رہتی ہے. تو مسجد کے آگے والے حصے کے اندر یہ ٹرام ریلوے کا نظام بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم مسجد الہدایہ پہنچے. کافی شام ہو چکی تھی کے ہارے مسجد پہنچے تو مجھے میں نے سوچا کہ کچھ زیتون خرید لے ساتھ میں لے جانے کے لیے کیونکہ انگلینڈ سے بھی. اور اسی وقت میں نے اشبیلیا شہر سے بہڈولی فون پر بات ہوئی تو وہاں کی بھی تقاضا ہوا کہ وہاں کے زیتون ضرور لانے ہیں. تو ہم لوگ زیتون خریدنے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر پتہ چلا کہ کوئی ہمارے مسلمان اردو جاننے والے بھائی کی کوئی دکان ہے. تو ہم بہت شوق سے پہنچے کہ چلو ملاقات کرے کون ہے کہاں کے رہنے والے ہیں. تو ایک بڑا شوق تھا دکان تھی. وہاں ہم گئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کاؤنٹر پر. اس نے ہم جب گئے تو سمجھے کہ کوئی جماعت ہے. باقی ہم جماعت ہی میں تھے. تو اس نے کہا ہمارے شوہر تو عشاء میں آئیں گے اس وقت تو ہے نہیں. بہرحال ہم نے ان کے سامنے کچھ مذاکرہ کیا کہ ان کو آپ عشاء میں مسجد بھیجیے. ہم لوگ اس طریقے سے برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہم ایسے اصل ہندوستانی ہیں. بات چیت کرنے سے پتا چلا کہ وہ پاکستان کے تھے اور وہاں کاروبار کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں. رات مسجد کے اندر ہم نے گزاری. یہاں پر وہ جو محمد جو ڈیوزبری دارالعلوم میں رہتے ہیں ان کے والد صاحب نے بھی شفقتیں فرمائی. ہمارے ساتھ کھانا تو کھائی. ان کا بھی کھانا گھر سے آیا بالکل عربی انداز کا سیدھا سیدھا. ہم نے ہمارے شوق کی اسی بھی دوسرے لک میں تو بہرحال لگا ہی دیے. اس مسجد میں یہ دوسری رات ہم نے گزاری. بہرحال ہوٹل میں رات گزارنے کے مقابلے میں یہ سیدھے سادے جو عبادت خانے ہیں اس میں قیام کرنا ہمیں زیادہ اچھا معلوم ہوا. کیونکہ اس میں پانچوں نماز میں مختلف عرب بھائیوں سے ملاقات بھی ہوتی رہی. فجر کی نماز کے بعد مجھے بہت اصرار کیا گیا کہ بھائی آپ حضرات آئے ہیں تو کچھ یہاں بیان بھی ہو جائے عربوں کے سامنے. تو فجر کے بعد مختصر عربی زبان کے اندر ان کے سامنے کچھ گفتگو بھی کی, کیونکہ ماضی قریب ہی میں اس وقت نیوزی لینڈ کا سفر ہوا تھا, وہاں الحمدللہ اچھی خاصی مشق ہو گئی تھی. روزانہ فجر کے بعد سر پہ پڑھائی تھا عربی میں بیان کرنا عربوں کے سامنے, کیونکہ وہاں عربوں کا بڑا مجمع ہوتا تھا. تو ان کے لیے فجر کے بعد روزانہ 15 منٹ کی مجلس ہم نے رکھی تھی, اس لیے کچھ مشق تازی ہو ہی گئی تھی نیوزی لینڈ کی قیام کے زمانے میں. اس لیے یہاں پر بھی 10 کچھ منٹ میں گفتگو کی عرب بھائیوں کے سامنے. پھر شام کے وقت ان کا اصرار تھا حضرت مفتی صاحب کے متعلق, تو حضرت نے بھی ایک نماز کے بعد مختصر عربی میں عرب بھائیوں کے سامنے خطاب کیا. پھر تشکیل بھی ہوئی اور رات میں ہم مشورے کے لیے بیٹھے کہ آئندہ کل نظام, آئندہ کل جمعہ تھی, جمعہ کے روز کا نظام کیا بنایا جائے. تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ الگ صبح روانہ ہو کر کے جبل طارق پہنچا جائے, اور پھر وہاں کی واپسی میں راستے میں مالاغا شہر آئے گا اور ابن المدینی آئے گا, اور پھر وہاں سے شام کو گرناتا پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ جمعہ ہی کے دن شام میں گرناتا سے ہمارا واپسی کا جہاز تھا لندن کے لیے. تو الگ صبح مشورے کے مطابق ہم لوگ نکلے. دار العلوم لیسٹر کے محترم مولانا اسماعیل صاحب نے اسبیلیا کے اندر کچھ پکایا کھانا ختم ہو رہا تھا, تو جو کچا مٹیریل تھا اس میں سے محترم صاحب نے بہترین دال چاول پکائے, کچھ سبزی بھی پکائی. میں نے کہا کہ حضرت محترم صاحب آپ نے تو غضب کر دیا. تو مجھے ایک دن کا قصہ سنانے لگے کہ ہمارے دار العلوم کا باورچی ایک مرتبہ بھاگ گیا تھا, تو میں نے لیسٹر دار العلوم میں تمام طلبا کے لیے خود کھانا پکایا, اور طلبا کہنے لگے کہ آج تو باورچی سے بھی زیادہ لذیذ پکا. میں نے کہا کہ اللہ ہر محسن کو ایسی توفیق دے. تو پھر کھانا تیار ہو چکا تھا, تو ہم نے ڈبوں کے اندر کھانا بھر لیا اور الگ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنی گاڑیوں سے روانہ ہو گئے. محمد کے والد, انہوں نے بڑی شفقت کی, وہ مراکشی عرب ہیں, انہوں نے بڑی محبت سے کام لیا ہم لوگوں کے ساتھ, بڑی دعائیں دی, اور پھر وہاں سے ہم جبل طارق جانے کے لیے روانہ ہوئے. طویل تقریباً اسٹریلیا سے 2.5 یا 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم صبح 9 بجے کے قریب قریب ہم جبل طارق کے قریب پہنچے. یہ جو جبل طارق والا حصہ ہے یہ ہے اسپین ہی میں, لیکن پورے اسپین کے اندر جتنا حصہ جبل طارق کا ہے برطانیہ کے قبضے میں ہے, وہاں انگلینڈ کی حکومت ہے. اس لیے وہاں جب ہم پہنچے باقاعدہ امیگریشن ہوتا ہے, پاسپورٹ میں ویزا کی چیکنگ ہوتی ہے, اس کے لیے انگلینڈ کا ملٹیپل ویزا ہونا ضروری ہے, سسٹم وغیرہ ہوتی ہے. اس میں باقاعدہ ہمارے پاسپورٹ پر ایک نئی مہر لگی, اور جب اس چیک پوسٹ سے ہم آگے بڑھے تو بالکل انگلینڈ جیسا منظر, وہاں کی پولیس کا جو یونیفارم انگلینڈ میں وہی یونیفارم یہاں پر. پھر یہاں پاؤنڈ کی کرنسی شروع ہو جاتی ہے اور انگریزی میں بارڈ شروع ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا جہاں جبل طارق ہے وہ شہر بالکل چھوٹا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن اتنا حصہ انگلینڈ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. ہم نے تحقیق کی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو پہلی عالمی جنگ کے موقع پر برطانیہ نے اسپین کے اوپر یہ کیا دباؤ ڈالا کہ اسی راستے سے مسلمان کسی دور میں یوروپ میں داخل ہوئے ہیں, کہ مراکش سے جبل طارق ہو کر یوروپ میں آئے ہیں اسپین میں. تو یہ تاریخ کہیں دوبارہ دوہرا ہی نہ جائے, کیونکہ انگریز بڑی شاسن قوم ہے, اور اسی دور کے اندر فرانس اور جرمنی پر بھی حملہ ہوا تھا. اسی لیے برطانیہ نے دباؤ ڈال کر کے یہ جنگل طارق والا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ ہم اس کو سنبھالتے ہیں, تاکہ مسلمان یہاں سے گھس نہ سکے. اسی لیے تک یہ حصہ انگلینڈ کے قبضے کے اندر ہے، جبل طارق اور اس کے ارد گرد چھوٹا سا شہر، ہم پہنچے قریب میں، تو جس کو دیکھنے کے لیے ایک طویل مدت سے حسرت امیدیں تھی کہ جبل طارق کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں فراہم فرما ہی دیا. دور ایک جگہ پر گاڑیاں پارک کروا دی گئی، وہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہے، رن وے بھی ہے، کیونکہ انگلینڈ کا قبضہ ہے تو اس نے اپنے جہازوں کے لیے چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے، اور جبل طارق کے اوپر جا بجا انہوں نے اپنی چنکے اور توپے لگا رکھی ہے برطانیہ نے. ہم قریب میں پہنچے تو جبل طارق کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک تو کار کا راستہ بھی ہے اور دوسرا کیبل کار کا راستہ بھی ہے. ہم نے اسی کو پسند کیا کہ ذرا کیبل کار سے بیٹھ کر کے جائے، تو غالباً 18 یورو میں ایک ٹیکسی کی ٹکٹ خریدی، 18 ٹیکسی کا ٹکٹ ہم نے خریدا اور کیبل کار میں بیٹھے، اور وہ کیبل کار نے ہمیں جبل طارق کے اوپر پہنچایا. ایک عجیب پرکیف روحانی منظر تھا، ایک تو جمعہ کا دن اور پھر جبل طارق کی حاضری، ہمارے دلوں کے اندر ایک عجیب عجیب جذبات امڑ رہے تھے. عجیب منظر کی تین طرف سمندر، ایک طرف زمین جو اسپین کو جبل طارق سے جوڑتی ہے، باقی تینوں طرف کاٹے مارتے ہوا سمندر، اور وہیں جو بندرگاہ ہے وہاں سے اسٹیمر مراکش کے لیے کیا کرتی ہے. تقریباً 23 دریائی کلومیٹر کا فاصلہ، کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کے اندر پہنچتا ہے اور اسٹیمر وہاں پر پہنچتی ہے. ہم جبل طارق کے اوپر پہنچے، ہمیں جانے والی اسٹیمروں پر ہماری نظر ہوئی، تو دل میں یہ تھا کہ یہی راستہ ہے جہاں سے ایک روز حضرت طارق اپنے زیاد دین کے متوالوں کو لے کر کے یہاں پر پہنچی ہے. اور اسی سمندر کے متعلق ان کے خواب میں جو بشارت ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات خلفائے راشدین کو اور اجل صحابہ کو اسی پانی کے اوپر انہوں نے چلتے ہوئے دیکھا تھا. ہم جبل طارق کے اوپر بیٹھے اور چاروں طرف کا روحانی منظر ہم اپنی آنکھ سے اس کو دیکھتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے. گفتگو بھی کافی دیر تک ہوتی رہی. جہاں پر ایک جگہ پر ایک قدیم مسجد ہے جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ اسی جگہ کے اوپر حضرت طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے سب سے پہلا خطاب کیا تھا اسپین کی زمین پر پہنچنے کے بعد، اور اسی جگہ کے اوپر بعد میں قدیم مسجد تعمیر ہوئی جو قدیم پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اگرچہ اس وقت ایک اور جدید مسجد بھی جبل طارق کے اوپر بنی ہوئی ہے. ہم تقریباً 2-3 گھنٹے تک جبل طارق کے پاس، 2 گھنٹے تقریباً ہم وہاں رہے اور کچھ ناشتہ وغیرہ بھی کیا، جبل طارق کی تصویریں بھی ہم نے کھائی بھی، اور روحانی منظر سے ہم معذور سلتے رہے. تینوں طرف سمندر، اور وہاں جو آنے جانے والے سیاح، کیونکہ جمعہ کا دن تھا اس لیے ہم لوگ جبل طارق سے اتر کر کے نیچے آئے اور اپنی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر کے روانہ ہوئے. انداز یہ تھا کہ ابن المدینی یا مالاغا پہنچ کر کی جمعہ کی نماز ادا کریں گے، لیکن ماشاءاللہ دونوں ڈرائیوروں نے بہت تیز ڈرائیونگ کی اور ہم لوگ عافیت سے ابن المدینی شہر پہنچ گئے. یہاں اس وقت 2 مسجدیں الحمد للہ آباد ہیں اور قائم ہیں ابن المدینی شہر کے اندر. ہم مسجد السنا کے دروازے کے اوپر پہنچے، جمعہ کی اذان ہو چکی تھی، خطبہ بھی شروع ہو چکا تھا. دلی کی وضو کر کے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو شیخ نے ہم کو جیت کر کے خطبہ بھی شروع کر دیا، کیونکہ یہ گزشتہ شعبان کا آخری خطبہ تھا، اس کے اگلے جمعہ رمضان میں واقع ہونے والا تھا، اس لیے خطبے کا اصل مضمون رمضان کے اہتمام اور اس کی اہمیت کے اوپر شیخ کا خطبہ تھا. بہت ہی بلیغ اور بہت ہی فصیح خطبہ وہ دے رہے تھے. ہم لوگوں کو دیکھ کر کے انہوں نے خطبے کے اندر صدر ثانیہ میں ہماری جماعت پہنچی کا تذکرہ کیا. شملہ کے راستے کے اندر ایک جماعت پہنچی ہے اس وقت مسجد میں, اور ہمارے لیے انہوں نے سفر کی سہولت اور سفر کی عافیت وغیرہ کی باقاعدہ خطبے میں اہتمام سے دعا کی. یہ عربوں کا ترے امتیاز ہے, طویل خطبہ تقریباً ایک گھنٹے کا, ہم معزوز ہوتے رہے. نماز ہوئی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین عرب بھائیوں سے ملاقات ہوئی, شیخ سے بھی ملاقات ہوئی, اور شیخ سے ہم لوگ کھانے بیٹھے. جب ہم کھانے بیٹھے تو شیخ اپنے کمرے سے جا کر کے چار پانچ پلیٹوں کے اندر خالص اصلی زیتون کے تیل میں اپنے ہاتھ سے کئی انڈے پکا کر لے آئے, وہ بھی ہمارے دسترخوان کے اوپر چلی ہوئے. بڑا لطف آیا, ہمارا کھانا تو ایک طرف رہ گیا اور شیخ کی انڈی ہم تو کھاتے رہے, کیونکہ خالص زیتون میں اور وہ بھی شیخ کے ہاتھ سے پکے ہوئے تھے. دوران گفتگو ایک عجیب بات شیخ نے ہم سے سنائی. انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام ہے شیخ ادریس الشریف. شریف عربی میں کہتے ہیں سید خاندان کے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ ہم اصلاً مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں, ہمارے آبا و اجداد, اور جس زمانے میں اندلس میں اسلامی حکومت تھی اس دور میں ہمارے آبا و اجداد مکہ مکرمہ سے اندلس آئے تھے. لیکن جب ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہمارے آبا و اجداد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے مراکش منتقل ہو گئے تھے, اس لیے ہمارے خاندان میں ایمان باقی رہ گیا. کیونکہ شیخ ہم کو بچپن میں سنا رہے تھے کہ ہمارے خاندان کی جو روایتیں ہمارے گھروں میں جو چل رہی ہے آج تک, اس میں یہی ہے کہ جب اسپین سے ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کے سامنے انہوں نے عیسائیوں نے دو ہی راستے رکھے تھے. حالانکہ معاہدے میں یہ طے کیا تھا فرڈیننڈ بادشاہ کے ساتھ کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے سلسلے میں آزادی دی جائے گی, کوئی پابندی نہیں ہوگی, تحریری معاہدہ تھا وہ. لیکن پھر بھی انہوں نے فوراً اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں پر مظالم شروع کیے, قتل عام کیا گیا, اور اسی قتل عام کے خوف سے یا یہ کہ اکراہن بہت سے مسلمان زبردستی عیسائی بنا دیے گئے, اور اس کا اثر آج تک وہاں کی نسلوں کے اندر نظر آتا ہے کہ پورے یوروپ کے اندر جو گورے ہیں وہ بالکل سفید ہیں, اسپین کے اندر جو گورے ہیں وہ گندمی مائل گورے ہیں, گویا کہ وہ عربی نسل ہونے کا اثر اب تک ان میں بلین نمایاں ہے. شیخ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آج تک گرناکا اور کرتنا میں میرے خاندان کی جو جائیدادیں تھی اسلامی حکومت کے زمانے میں اس کی دستاویز آج تک میرے پاس موجود ہے, کہ اپنی حکومت کے زمانے کے اندر جس محلے میں ہمارے مکانات تھے اور جہاں جہاں ہماری جائیداد تھی اس کی دستاویز آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم کو ہمارا حق دلانے والا اس سرزمین پر کوئی نہیں تھا. کہہ رہے تھے ابھی ابھی یہ چند سال سے دوبارہ مراکش کے عرب یہاں اب تجارت کی نیت سے ملازمت کی نیت سے آ رہے ہیں, چند ہی سال سے, تو ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی یہاں آ گئے اور میں امامت کی خدمت انجام دیتا ہوں. بہت ہی شریف الطبع واقعی آزاد خاندان کی جو شان ہوتی ہے, ویسا تقویٰ, ویسی سنا, ویسی نورانی چہرہ اور ویسی مہمان نوازی ہم نے شیخ ادریس کے اندر پائی. بڑی محبت کا انہوں نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا اور بہت شفقت سے وہ ہمارے ساتھ پیش آتے رہے, اور خود انہوں نے ہم سے دعائیں بھی کروائی. چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے اہتمام سے ان کے لیے دعا کی, ان کی ایک ضروری تکلیف تھی جس کے لیے انہوں نے خصوصی درخواست کی دعا کی کہ اس مسئلے کے لیے آپ دعا کر دیجیے. بہرحال شیخ کے ساتھ کافی دیر تک ہماری گفتگو ملاقات نہیں. انہوں نے ایک ہم کو عجیب قصہ سنایا شیخ ادریس نے. وہ قصہ انہوں نے یہ سنایا کہ کچھ مدت پہلے پرتگال سے ایک جماعت آئی تھی تبلیغی جماعت, اور پرتگال تو مستقل ملک ہے اس لیے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر آئے تھے. تو یہ جماعت ڈھونڈتی تھی کہ کہاں کہیں کوئی مسلمان مل جائے, ہم ان سے ملے, مسافہ کرے, ان کو دین کی بات پہنچائے. دوران سفر اس پرتگال کی جماعت نے ایک کھنڈر مسجد میں قیام کیا, بالکل ویران مسجد غیر آباد. جب ساتھی لوگ وہاں پہنچے تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یہاں مسجد میں اذان دینی چاہیے, کچھ نوافل پڑھنی چاہیے. تو ساتھیوں نے وہاں قیام کر کے دو رکعت فضل نماز ادا کی, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ساتھیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو بلی اختیار تمام ساتھی زارو تکار رونے لگے. جب تمام ساتھی جماعت کے بے اختیار رونے لگے تو مسجد کی دیواروں سے بھی رونے کی آواز آئی, اور پوری جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کی رونے کی آواز سنی. یہ واقعہ شیخ ادریس نے خود ہم سے سنایا. یہ ابھی تین دن پہلے پرتگال کی جماعت آئی تھی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. بہرحال ہم لوگ وہاں ابن المدینی شہر سے روانہ ہو کر کے مالغا, جو وہاں کا مشہور صنعتی بندرگاہ شہر ہے, وہاں کی بندرگاہ بہت مشہور ہیں. مالغا کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے زمانے کے اندر بھی سب سے بڑی اسپین کی بندرگاہ تھی. اور یہ مالغا شہر اس وقت تو عیاشی کا مرکز بنا ہوا ہے. یوروپ سے لوگ یہاں باقاعدہ عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ بہت خوبصورت یہاں کا سمندر ہے, ساحل ہے. ہم نماز سے فارغ ہونے کے لیے ابن المدینی سے مالغا میرانہ نظر کرتے ہوئے آگے بڑھے, اور بھی کئی شہروں سے گزرنا ہوا, اور قدرتی حسن, خوبصورت پہاڑ, اسلامی نام والے دیہاتوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگوں کو چونکہ شام قرطبہ اور گرناٹا پہنچنا تھا, کہ الحمدللہ ہم عصر کے بعد عصر کے وقت جس میں ہم گرناٹا پہنچ گئے, اور گرناٹا پہنچنے کے بعد جو کرائے کی گاڑیاں تھیں وہ حوالے کی, اور ابھی ہوائی جہاز کے اندر کچھ وقت تھا, ہم وہیں ٹہلتے رہے ہوائی اڈے کے باہر. زبان کے اوپر بار بار علامہ اقبال کا شعر دہراتے رہے, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے تیلے رواں ہمارا. یہ اشعار ہم سنتے تھے, اور واقعی کوئی ساتھی ایسا نہ ہوگا جس کو رونا نہ آیا ہو. ہر ایک کو یہ احساس تھا کہ کتنی عالیشان حکومت تھی کسی دور کے اندر, اور آج اس سرزمین کے اوپر کوئی اللہ کا نام لینے والا ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. دوران سفر ہم نے بعض جگہوں کے اوپر عربی کپڑوں کی بھی دکان دیکھی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تین عرب مصر, فلسطین اور مراکش شاسن کے یہاں ملازمت کے لیے عادت ہو رہے, اور دوسری وجہ یہ کہ جو عیسائی ہے اس وقت لیکن وہ نسلاً مسلمان ہے, تو ان میں خاندانی طور پر کچھ نہ کچھ عربی لباس کی طرف فطری میلان ہے آ رہا ہے. اس لیے یہاں ہم نے کئی جگہوں پر عربی لباس کی دکانیں بھی دیکھی, اور آسٹریلیا کے اندر تو ایک جگہ روڑ پر عربی کاتب کو بھی دیکھا, کو بھی بہترین کتابت کمرہ کو یہ چاندی کے کی رنگ کے اوپر اور دوسری چیزوں پر لوگ آتے تھے, اس سے لکھواتے تھے عربی کے اندر. پورے اسپین کے اندر جتنے بھی شہروں کو ہم نے دیکھا, بہت ہی مرتب اور عمدہ انداز کے محلے اور گلیاں بنے ہوئے ہیں. یہ اسلامی دور حکومت کی یادگاریں ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت ہی مہذب انداز میں, بہت ہی مرتب انداز میں محلے اور گلیاں آباد کی تھی, اور راستے کے دونوں طرف بڑے اہتمام سے پھول پھول کے درخت انہوں نے لگائے. پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا موسم بھی اور سنتر تو راستے پر ہے, جہاں چاہو ہاتھ بڑھاؤ توڑو اور کھاؤ, کوئی نئی چیز نہیں, خوبصورت چیز راستے کے دونوں طرف, اور پورے ملک میں سنترا, موسمبی, کھجور, ناشپتی, انجیر, چیر, پائنیپل اور زیتون, ربڑ کی درخت, گیہوں کی کثرت, ان چیزوں کی یہاں پر کھیتی ہوتی ہے. آج بھی یہاں پرانے انداز کے کپریل کے مکانات کچھ دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بعض جگہوں کے اوپر ہم نے مثلا گرناسا میں اور کرتبہ میں دیکھا پہاڑوں میں خود خود کے گھر بنائے جاتے ہیں بھی, اور لوگ اس میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں مکان تلاش کر کے بھی لوگ رہتے ہیں اس میں. یہ ایسی مکان وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, پہاڑوں کو تلاش کر کے بنائے ہوئے یہ مکانات ہم نے پہلی مرتبہ اس ٹائم کے اندر دیکھے. جن میں کرتبہ کے باہر ایک بڑا مجسمہ ہے, اس مجسمے کے نیچے لکھا ہوا ہے ابو الولید محمد ابن رشد, گویا کہ علامہ ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ, ان کا وہ مجسمہ, کیونکہ وہ اصلا کرتبہ کے رہنے والے تھے, اسپین کے رہنے والے تھے, بعد میں مراکش میں حضرت کی وفات ہوئی, مالکی المسلک تھے, لیکن ان کی کتاب آج کل ہر حدیث پڑھانے والا اس کے مطالعے سے مستغنی نہیں ہے. علامہ ابو الولید محمد ابن رشد کا مجسمہ بھی ہم نے دیکھا وہاں, جو ان کی سننے ولادت کی ہے, 1126 میں قرطبہ میں ولادت ہوئی اور 1186 میں مراکش میں ان کی وفات ہوئی. یہ انگریزوں کی خصوصیات میں سے ہیں کہ تاریخی یادگار کو یہ لوگ باقی رکھتے ہیں, اگرچہ ابو الولید سے ابن رشد رحمت اللہ علیہ سے ان کو کیا نہیں سکتا, لیکن چونکہ اسلامی تاریخ کے بڑے محدث اور بڑے فقیہ گزرے ہیں, اس لیے انہوں نے یادگار کے طور پر آج بھی ان کا مجسمہ باقی رکھا ہے. یہاں شہروں کے نام میں اور محلوں کے نام میں اور راستوں کے نام میں آج تک عربی نام رائج ہے. اپنے نشبیلیا میں ہم نے ایک ہاسپٹل کا نام دیکھا, ہسپتال تھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کلینکا دی فاطمہ, کلینکا کلینک انگریزی میں چھوٹے سے دوا خانے کو کہتے ہیں, تو کلینکا دی فاطمہ. ایک جگہ کے اوپر لکھا لیگوا دی مدینہ, المدینہ کے نام سے. جب میں نے تاریخ کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہمارا گزر ہوا, اس کا نام تھا القدسیہ. ایک اور گاؤں دیکھا, اس کا نام تھا جبل طارق, بالکل متصل الزبال, اس بچی کا نام ہے. ایک گاؤں کا نام دیکھا الجزیرہ, وہ ان کے عربی نام مسرت رائج ہے. ایک عالیشان عمارت پر بات تھا المنزلون, میں نے سوچا کہ شاید ہماری حکومت کے دور میں یہ کوئی مہمان کرنا رہا ہوگا مسافروں کے واسطے. اسپین کے اندر اسلامی آثار میں ایک چیز کہ آج تک سیلولا کا عام رواج ہے, دوپہر میں تقریباً 12:15 بجے سارے مارکیٹ بند ہو جاتے ہیں, مکمل مارکیٹ بند. یہ چیز یوروپ کے اور کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتی. پھر شام 3:30-4 بجے کے بعد مارکیٹ کھلتے ہیں. یہ سیلولا کا نظام جو اب تک وہاں عام ہے, یہ بھی ہماری اسلامی حکومت کے دور کی یادگار چلی آ رہی ہے. لوگوں کی غذاؤں کے اندر زیتون اور روغن زیتون کا استعمال کثرت رائج ہے. اور ایک اشبیلیا کی ایک محلے کا نام ہے بحیرہ, بحیرہ اسٹریٹ. اور یہ بحیرہ, حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر مدینہ منورہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے اس محلے کا نام البحیرہ رکھا گیا ہو. ہم بعض جگہوں کے اوپر نماز کا ارادہ کرتے تھے یا نماز پڑھ لے ہوئے, یا کسی عمارت کے اوپر جا کر کے ہم کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ ہمارے مکمل لباس وہاں تو نیم لباس عام ہے, آدھے لباس کپڑے, اریا نیت ننگا پن عام ہے, وہ لوگوں کو ہمارے کامل لباس کی ہنسی آتی تھی. یہاں عورتیں پورے کپڑے نہیں پہنتی، یہ مرد کے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ ہم کو دیکھ کر ہنستے تھے، ہمارا گویا کے مذاق اڑاتے تھے. اور یہ تجربہ مجھے اس سے پہلے ایک پیرس کے سفر میں بھی ہوا. بمبئی سے پیرس کے لیے روانہ ہو رہا تھا ایئر فرانس کے اندر، تو دو تین گوری عورتیں میرے کپڑے دیکھ کر کے ہنس رہی تھی. میں نے پیر میں خوشی پہنے ہوئے تھے ہوائی جہاز میں مستی کی آسانی کے خاطر. یہ نظارہ یہاں پر بھی ہوا، لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہنستے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کامل پورے کپڑوں کے اندر ہے. حضرت مفتی صاحب نے میرے سامنے اس کی تعبیر یہ کہ یہ دراصل اس بات پر خوش ہو رہے ہیں ان عمارتوں کے اصل مستحقین اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اس پر یہ خوشی منا رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد ان عمارتوں کے اصل مستحقین آج یہاں پر موجود ہیں، اس پر ان کو جو ہے خوشی ہے اور اس کا ہی اظہار کر رہے ہیں. جس ملک میں 800 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی ہو اور جہاں کی چپا چپا اذان اقامت سے آباد ہو، آج وہاں پر کوئی صحیح قبلہ بتانے والا بھی ہمیں ملتا نہیں ہے. جس زمین پر امام قرطبی جیسے امت کے مائے ناز مفسر پیدا ہوئے، ابو حیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوئے، جہاں علامہ شاطبی پیدا ہوئے اور جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، آج اس زمین پر کوئی اللہ اکبر کہنے والا بھی نہیں ہے. ان ملکوں کے اندر جانے کے بعد ہر قدم پر ایک ہی احساس ہوا کہ اللہ تو مسلمانوں کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس اعمال کی نحوست سے تیرا غضب اور تیرا غصہ زمین کے اوپر اترتا ہے. تو وہ خدا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جب چاہتے حکومت دیتا ہے، جب چاہتے حکومت چھین لیتا ہے. جب تک ہم مسلمانوں نے اللہ کے سامنے ہمارے اہل ہونے کا ثبوت دیا، وہاں تک اللہ نے ہمیں اپنی حکومت سے نوازا، حکومت کی باغڈور ہمیں دی. اور جس دن ہم نے اپنی نااہلیت کا ثبوت دیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک فکر ہمارے ہاتھ سے چھین لیا. اللہ کا تو قرآن میں اعلان ہی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث تو ہمارے صالح بندے ہوں گے. جب تک ہم نے صلاح کا ثبوت دیا، اللہ نے جو ہے یہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں دی. جب ہم نے ان حکومتوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا لیا اور خدا کی دی ہوئی حکومت دولت کے ذریعے سے زناکاریوں میں مبتلا ہوئے، خدا کی دی ہوئی دولت کی ہم نے عالیشان عمارتوں کے پیچھے پیسے خرچ کرنا شروع کر دیے، شراب شباب کباب کی محفلیں ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومتیں ہمارے ہاتھ سے چھین لی. لکھا ہے تاریخ میں کہ عبد الرحمن داخل جب روانہ ہو رہے تھے تو خود اس کو بھی رونا آ گیا ہمراہ کو چھوڑتے ہوئے. تو اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی، اس نے اس کو ڈانٹ پلا شروع کر دی کہ تو منہ سے آج رو رہا ہے، کیا میں نے تجھے بار بار نہیں سمجھایا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی تیرے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی؟ تجھے سمجھایا گیا تھا کہ عیسائیوں کی رفاقت ایک دن تجھے ختم کر دی گی، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آیا اور تو عیاشی کے اندر عالیشان محلوں کے اندر گھوم رہا، آج تیرا رونا کس چیز پر؟ خود اس کو اس کی ماں نے جو ہے ڈانٹا تھا. یہ آخر اتنی عظیم الشان دنیا میں یوں کہنا چاہیے کہ ایک مثالی اسلامی حکومت کا جو زوال ہوا، یہ آج مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ مسلمان اللہ کی دی ہوئی دولت کو حرام کاموں پر نہ خرچ کریں، عیاشیوں کو نہ لگائیں، بلکہ اللہ کی دولت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، دولت کی دولت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، تو جا کر کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی عزت کے اعلیٰ مقامات سے نوازیں گے. خدا کرے کہ اسپین کی یہ تاریخ ہم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنے. واپسی کے اندر ہر ساتھی کی زبان پر دل میں ایک احساس یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذلتی اور توہین سے مسلمانان عالم کی مکمل حفاظت فرمائے. ساتھی کہتے تھے کہ کیا دوبارہ اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ اسی قدر جو ہے حسرت کا سوال تھا کہ عالیشان مسجد, عالیشان دارالعلوم, بڑے بڑے مدرسے, ان کو دیکھنے کے بعد جو آج چرچ میں تبدیل ہے, سوال اٹھتا کہ کیا اللہ وہ دن لائیں گے دوبارہ یہ مساجد قائم ہوگی, آباد ہوگی اذان سے نماز سے, یہ مدرسے قال اللہ اور قال رسول کے مرکز بنیں گے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کاش کے مسلمان ان اعمال پر آ جائے جن اعمال کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہمارا سفر چار روز اور تین رات کا مکمل کر کے ہم تقریباً آدھی رات کو دوبارہ لندن واپس پہنچ گئے. ہمارا سفر الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سفر کو ہمارے لیے اور دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنا دے, اور عالم اسلام کو اللہ ایسی ذلتی اور توہین سے ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.